الشيطان اللعين القديم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين باعث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والنبيين خاتم المرسلين وإدرته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. گزشتہ ہفتے کی تقریر میں اور ذکر ہو رہا تھا کہ چھٹی صدی کے آخر اور ساتویں صدی ہجری کے آغاز میں فقہ اسلامی یا فقہ اہل بیت کا مرکز بغداد سے منتقل ہوتا ہے حلے کی جانب. حلہ جو وسطی عراق میں دریائے فرات کے کنارے ہے اس وقت زمنات اور چھوٹا سا شہر تھا، لیکن اسلامی دنیا میں فرقہ وارانہ فسادات کے نتیجے میں آل محمد کے ماننے والے شیعوں کی ایک بڑی تعداد معروف اور مشہور شہروں کو چھوڑ چھوڑ کر گمنام یا غیر مشہور شہروں کا رخ اختیار کر رہی تھی. چنانچہ اللہ اس زمانے میں آل محمد کے ماننے والوں کا مرکز بنتا چلا جا رہا تھا، اور اسی دور میں مسلمانوں کے آپس کے فرقہ وارانہ فسادات کی کثرت نے منگولوں کو متوجہ کیا کہ وہ مسلمانوں کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی حکومت میں ترقی کریں. چنانچہ چنگیز خان اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے اور اس کے پوتے مسلسل اسلامی حکومت پر حملے کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں وہ دن آ گیا کہ جب خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا اور بغداد کا ہلاکو خان کا وہ حملہ ہوا کہ آج تک مسلمان اپنی تاریخ میں بغداد پر اس حملے تاریخ اسلام کا سیاہ ترین اور غمناک ترین دن تصور کرتے ہیں. بغداد پر اس حملے کے نتیجے میں جب وحشی تاتاریوں نے قتل عام کیا تو اس وقت بغداد کے تمام کتب خانے، تمام لائبریریاں اور تمام کتابیں پھاڑ پھاڑ کر پھینک دی گئی. تاریخ کا قصہ کہ اتنی کثرت کے ساتھ کتابوں کو سمندر میں ڈالا گیا کہ دریا کا رنگ سیاہ پڑ گیا سیاہی کی وجہ سے، کہ جو کتابوں کے صفحات سے نکل کر پانی کے اوپر گندی چلی جا رہی تھی پورا دریائے ہجرا سیاہ نظر آنے لگا. ان ہزاروں کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے جو اس میں پھینکی جا رہی تھی اور جو اس میں غرق کی جا رہی تھی. اس دور میں جیسا کہ میں نے گزشتہ تفصیل نہ کیا، اب یہ بغداد کی تباہی مزید تفصیل کے ساتھ آئندہ گفتگو میں آئے گی جب خواجہ نصیر الدین طوسی کے حالات بیان کیے جائیں گے. مگر اس وقت اتنی تفصیل میں جانے کی وجہ یہ کہ جب بغداد تباہ کیا جا رہا تھا، بغداد میں قتل عام ہو رہا تھا، تو اس وقت بغداد کے قریب حلہ نامی یہ شہر مرکزیت اختیار کر رہا تھا آل محمد کے ماننے والوں اور آل محمد کی فقہ کی تبدیل کرنے والوں. بغداد کی اس تباہی میں جہاں عام کتابیں تباہ ہوئیں، وہاں آل محمد کی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تباہ ہو گیا. آل محمد کی احادیث پر مشتمل کتابوں کو بھی جلایا گیا یا دریا میں ڈالا گیا. اگر آل محمد کی احادیث پر یہ ظلم و ستم ابتدائی سے جاری تھا، لیکن بغداد کی اس تباہی نے بہرحال احادیث کے ذخیرے کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا. چنانچہ جب فقہ شیعہ کا یا فقہ اہل بیت کا مرکز حلہ بنا، تو وہاں پہ نہ صرف یہ مسئلہ تھا کہ اس تباہی کے بعد اس انداز سے دوبارہ آل محمد کے ماننے والوں کو ایک مرکز پہ جمع کیا جائے، بلکہ ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بھی تھا کہ کہ یہ فقہ ہے اہل بیت کہ جس کا دار و مدار قرآن اور حدیث کے اوپر احادیث کی اتنی کتابیں جو جل گئی یا ختم ہو گئی تو اب اس انداز سے دوبارہ فقہ کی بنیادوں کو استوار کیا جائے. بڑا نازک مسئلہ نہ صرف یہ کہ آل محمد کے شیعوں کو اپنی جانوں کو محفوظ کر کے اس پیغام کو آگے بڑھانا تھا, بلکہ علمی اعتبار سے بھی وہ فقہ جو اب ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی اسے بھی محفوظ کرنا تھا. اور قدرت نے اس مقام پر علامہ علی کے خاندان کو پیدا کیا کہ جس نے تمام کام کو بخوبی انجام دیا. ایک طرف دل شکستہ اور کمزور شیعوں کو ایک مرکزیت عطا کی اور انہیں ایران کی صورت میں بہت بڑا علاقہ مل گیا, اور دوسری جانب بغداد کی تباہی کے نتیجے میں اور اس سے پہلے بغداد کے فسادات کے نتیجے میں آل محمد کی احادیث اور علوم پر مشتمل کتابیں جس انداز سے ضائع کر دی گئی تھی, تو علامہ حلی کے پورے خاندان نے فقہ آل محمد کو ایک نیا انداز اور ایک نیا رنگ دیا اور ایسی بنیادیں عطا کر دی کہ جس کے بعد پھر کسی وقت بھی علم کے اس سلسلے میں کوئی تعطل یا خلا واقع نہ ہونے پایا. یہ تھوڑی سی گفتگو بنیادی گفتگو ہے اگرچہ بڑی خشک ہے, لیکن میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ علامہ حلی جیسی عظیم اور نابغہ ہستی کی عظمت صحیح معنوں میں ذہنوں میں واضح ہو سکے. علامہ حلی کو اتنا ہی بڑا کارنامہ انجام دیا کہ علماء نے علامہ کا لفظ ہی علامہ حلی کے لیے مخصوص کر کے رکھ دیا. یہ لفظ علامہ ہمارے شہر کی طرح تقسیم نہیں ہوا, بلکہ علماء اعلام مجتہدین اعظم اور مفکرین اسلام نے علامہ حلی کو یہ خطاب عطا کیا. تو علامہ حلی کے زمانے میں دو مسئلے سامنے تھے. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ایسی مرکزیت شیعوں کو دی جائے, شیعوں کو ایک مقام پر اس طرح سے جمع کیا جائے کہ اب تک کے مظالم کے نتیجے میں اس انداز سے آل محمد کے ماننے والے بکھر گئے, تو ایسا نہ ہو کہ اس بکھرنے کے نتیجے میں رفتہ رفتہ وہ اپنے دین اور مذہب سے دور ہو جائیں, انہیں ایک مقام پر جمع کیا جائے. اس میں تو علامہ حلی سے قبل خواجہ نصیر الدین سوفی, جن کے حالات آئندہ تقریر میں آئیں گے, انہوں نے سب سے بنیادی کام انجام دیا تھا. لیکن اب دوسرا اہم ترین کام یہ تھا کہ فقہ اہل بیت کو جمع کیا جائے, اور جمع کرنے کے بعد احادیث کے ذخیرے کے ختم ہو جانے سے جو نقصان واقع ہو رہا ہے, ایسے اصول قائم کیے جائیں اس انداز سے احادیث کو دوبارہ جمع کیا جائے کہ اس نقصان کا ازالہ ہو سکے. چنانچہ حلہ ایک علمی مرکز بنا ہماری فقہ کا, اور فقہ آل محمد جس کا پہلا مرکز مدینہ تھا, دوسرا مرکز بغداد تھا, تیسرا مرکز نجف اشرف تھا, اب اس کا چوتھا مرکز حلہ بنا, جہاں پہ سب سے پہلے فقیہ نجم الدین جعفر ابن یحیٰ ابن سعید محقق اول کی صورت میں ہمارے سامنے آئے, جن کا مختصر سا تذکرہ میں نے اس سے قبل گزشتہ منگل کی تقریر میں آپ کے سامنے کیا تھا. علامہ حلی پر گفتگو سے قبل میں فقہ اسلامی کے بارے میں ایک ابتدائی بات بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ گفتگو ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے. اب جس وقت ہماری فقہ کا مرکز حلہ میں منتقل ہوا اور محقق اول جن کی کتاب شرائع الاسلام کی تفصیل میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کی تھی, محقق اول کے ہاتھ میں تمام شیعوں کے پہلے
طرف عباس و علی اکبر اور فاطر, تو دوسری طرف جان جیسا حبشی غلام بھی, جان پر خوش قسمت آدمیوں میں سے کربلا کے 700 شہیدوں صرف سات کے جنازوں پر امام پہنچتے ہیں جس میں جان بھی شامل, اور جب جان کے قریب پہنچے تو جان کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور دعا مانگی کہ اللہ عما میت بچا دیہ بہادر کمال امراض خدا بندہ, میں دعا کرتا ہوں کہ اس کے چہرے کو سفید کر, اس کے پسینے کو خوشگزار کر اور جنت میں اسے امراض کے ساتھ
طہارت کے مسائل, پھر نماز کے مسائل, پھر روزے کے مسائل, یہ ترتیب علامہ حلی کے خاندان نے پہلی مرتبہ عطا کی ہے. اس سے قبل فقہ کے موضوعات پر کتابیں تو لکھی جا رہی تھی مگر ان کے اندر کوئی ترتیب نہیں تھی. پہلی مرتبہ علامہ حلی کے ماموں محقق نے جب اپنی فقہ کی کتاب شرائع الاسلام کو لکھا تو اس کے اندر وہ ترتیب عطا کی جو آج تک تمام فقہا اسی ترتیب کو مانتے آ رہے ہیں, یعنی فقہ کے تمام مسائل کو چار حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے کا نام عبادات رکھا, دوسرے حصے کا نام معاملات رکھا, تیسرے حصے کا نام احکامات رکھا, چوتھے حصے کا نام احکام رکھا. یہ جو چار حصے ہماری فقہ کے آج تک چلے آ رہے ہیں, اس کی بنیاد پہلی مرتبہ علامہ حلی کے خاندان نے, علامہ حلی کے ماموں محقق اول نے ڈالی تھی. اور اس کی ترتیب یہ, اگر کہ اب جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے بڑی خوش اور اکتا دینے والی ہوگی, لیکن جن کو خاص تو دلچسپی ہے فقہ سے ان کے لیے شاید یہ بات دلچسپی کا باعث ہو کہ فقہ کے یہ چار حصے کس انداز سے کیے گئے. اس لیے کہ جتنے بھی احکامات شریعت یا تو ان کو انجام دیتے وقت نیت کرنا ضروری ہے یا نیت کرنا ضروری نہیں. اگر نیت کرنا ضروری ہو تو وہ فقہ کا پہلا حصہ بنتے ہیں عبادات, جیسے نماز, روزہ, قوم, حج. یہ وہ احکامات شریعت جنہیں انجام دیتے وقت نیت ضروری, بغیر نیت کے یہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا. ہزاروں نمازیں پڑھ لی جائیں, اگر نیت نہ ہو تو وہ نماز نماز ہی نہیں کہلائے گی. تو تمام احکامات شریعت کو چار حصوں میں علامہ حلی کے خاندان نے تقسیم کیا, اور وہ تقسیم اس انداز سے تھی کہ اگر وہ احکامات شریعت جو بغیر نیت کے انجام نہ دیے جا سکے, تمام احکامات شریعت کی دو قسمیں, یا ان میں نیت ضروری ہے یا ضروری نہیں. اگر نیت ضروری ہے تو اس کا نام ہے حصہ اول عبادات. اگر نیت ضروری نہیں تو وہ احکامات شریعت جس میں نیت ضروری نہیں, پھر اس کی مزید دو قسمیں ہو جاتی ہیں. وہ حکم شریعت جس میں نیت ضروری نہیں, اسے کرتے وقت یا زبان سے کچھ کہنا پڑتا ہے یا اس کو کرتے وقت زبان سے کچھ نہیں کہنا پڑتا. اگر زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے تو ان کا نام ہے فقہ کا حصہ چاروں احکامات. جیسے دیت کے مسئلے, سزاؤں کے مسئلے, قصاص کے مسئلے, ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا, قاتل کو سزا دی جائے, لیکن سزا دیتے وقت زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں. تو اب فقہ کے وہ مسائل جس میں نیت ضروری نہیں, پھر اس کے دو حصے کیے علامہ حلی کے ماموں محقق حلی, اور اس انداز سے دو حصے کیے کہ ان کاموں کو کرتے وقت زبان سے کچھ کہنا ضروری ہے یا ضروری نہیں. اگر ضروری نہیں ہے تو وہ فقہ کا چوتھا حصہ بن گیا احکامات, جس میں دیت کے مسئلے آتے ہیں. آپ نے کسی کو زخمی کر دیا, اس کے پیسے دینا پڑیں گے, زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں. کسی کو قتل کر دیا, اس کی سزا ملے. یا اب وہ بچے مسائل کے جس میں زبان سے کچھ کہنا ضروری, ان کی پھر دو قسمیں. یا دو آدمیوں کو زبان سے کہنا پڑے گا آمنے سامنے, یا ایک آدمی اگر زبان سے کہہ دے تو وہ چیز ہو جاتی. اگر دو آدمیوں کو زبان سے کہنا پڑے تو وہ فقہ کا دوسرا حصہ بنتا ہے, اس کا نام ہے معاملات. جیسے نکاح, نکاح ہو نہیں سکتا جب تک کہ زبان سے صیغہ ادا نہ کیا جائے اور دو آدمیوں کو آمنے سامنے بیٹھ کر کہنا پڑتا ہے. جیسے کاروبار, کاروبار ہو نہیں سکتا جب تک کہ خریدنے والا اور بیچنے والا زبان سے صیغہ ادا نہ کرے. جیسے اجارے کے مسائل, تو اگر دو آدمیوں کو بولنا پڑے وہ فقہ کے دوسرے حصے کے مسائل ہیں, ان کا نام ہے معاملات. جس میں نکاح کے مسئلے آتے ہیں, کاروبار کے مسئلے آتے ہیں, شرکت کے مسئلے آتے ہیں, مزدوری کے مسئلے آتے ہیں, کرائے کے مسئلے آتے ہیں. اور یا پھر ایک آدمی زبان سے بول دے تو وہ چیز ہو جائے گی, اس کا نام ہے ایقاعات. جیسے طلاق, کہ خالی اگر شوہر طلاق کا صیغہ زبان سے نکال دے طلاق واقع ہو جائے گی. جیسے غلام کو آزاد کرنا ہے, مالک کہہ دے میں نے تجھے آزاد کیا, بس اس نے کہہ دیا اور یہ کام ہو گیا. جیسے نظر, ایک انسان نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے نظر کرتا ہوں کہ فلاں کام کروں گا, اور یہ نظر اس کے لیے ضروری ہو گئی. تو فقہ کے چار حصے کیے گئے, عبادات جس میں نیت ضروری, معاملات جس میں نیت ضروری نہیں مگر دو آدمیوں کو زبان سے سیدھے نکالنا پڑتے ہیں, ایقاعات جس میں نیت ضروری نہیں مگر ایک آدمی کو زبان سے کچھ کہنا پڑتا, اور احکامات جس میں نہ نیت ضروری ہے نہ زبان سے کچھ کہنا پڑتا. یہ بہت بنیادی مسئلہ تھا, اس لیے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اس مجمع کے لیے بیکار ہے میں نے اس کو اتنی تفصیل سے بیان کیا. یہ جو ترتیب قائم ہوئی ہے یہ آج تک چلی آ رہی, اور تمام مجتہدین کرام فقہ کی جو کتاب لکھیں گے اسی ترتیب کے مطابق لکھیں گے. پہلے عبادات کے مسئلے ہوں گے, پھر کاروبار اور نکاح کے مسئلے ہوں گے, پھر طلاق اور نظر اور قتل کے مسئلے ہوں گے, اور آخر میں جا کر احکامات کے مسئلے ہوں گے. تو یہ ترتیب پہلی مرتبہ محقق حلی نے, جو علامہ حلی کے ماموں سے قائم کر کے فقہ آل محمد کو ایک نیا انداز دیا, اور وہاں سے جب محقق حلی کا انتقال ہوتا تو وہاں سے اس کام کو محقق حلی کے بھانجے علامہ حلی نے آگے بڑھایا. علامہ حلی کے سلسلے میں نے گزشتہ تقریر میں صرف اتنا خرچ کیا تھا کہ محقق حلی جو اس نازک ترین دور میں جو تاریخ شیعہ کا بہت نازک ترین دور تھا, محقق طوسی نصیر الدین طوسی, خواجہ نصیر الدین طوسی نے اپنی ذہانت اور اشتہار کی بنا پر آل محمد کے ماننے والے شیعوں کو حکومت کے ظلم و ستم سے بچا لیا تھا. اب ضرورت تھی ایک ایسے لیڈر کی, اب ضرورت تھی ایک ایسے قائد کی کہ جو ان شیعوں کو جو تاریخ میں پہلی مرتبہ مظالم سے نجات پا رہے ہیں ایک مرکز پر جمع کر کے ایک بہت بڑی طاقت بنا دے. محقق حلی نے ایک کام شروع کیا اور علامہ حلی نے اس کام کو تکمیل تک پہنچایا. علامہ حلی جو محقق حلی کے ممتاز ترین شاگرد تھے, جن کے بارے میں گزشتہ تقریر میں صرف اتنا بیان کر پایا تھا کہ علامہ حلی سب سے علامہ حلی کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے ہو سکتا کہ اگر کبھی آپ کو ہماری کتابوں میں یعنی شیعہ مذہب کی کتابوں میں کبھی لفظ علامہ لکھا ہوا نظر آئے فوراً سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد یہی علامہ حلی. ان علامہ حلی کو تمام علماء نے ساتویں صدی کا مجدد قرار دیا ہے. اس سے پہلے کہ میں ان کے تفصیلی حالات بیان کروں مختصر سی ان کی سوانح حیات آپ کے سامنے پیش کر دوں جو میرا دستور اور طریقہ. یہ تھوڑی خشک خشک باتیں لیکن دو چار منٹ کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ پھر واقعاتی اعتبار سے آپ تقریر سنیں گے. علامہ حلی ان کی کنیت ابو منصور ہے اور ان کا لقب پہلا لقب علامہ, دوسرا لقب جمال الدین یعنی دین کا جمال, اور تیسرا لقب جمال الملت والحق والدین ہے. ان کا اصل نام حسن ہے, والد کا نام یوسف ہے اور پورا سلسلہ نسب ان کا یہ حسن ابن یوسف ابن علی ابن مطاہر. چونکہ حلہ کے رہنے والے ہیں وہیں پہ ولادت ہوئی اور وہیں پہ وفات پائی, اس مناسبت سے ان کا نام حلی قرار پایا اور مشہور ترین ہے یہی نام ہے علامہ حلی. ان کی ولادت 19 رمضان سن 648 ہجری کو ہوئی. 19 رمضان سن 648 ہجری, ہجری جو عیسوی حساب سے 1250 عیسوی کا سن تھا, اور ان کی وفات 11 محرم سن 726 ہجری کو ہوئی. سن 648 ہجری کے رمضان کے مہینے میں ولادت ہوتی ہے 19 رمضان کی تاریخ, اور سن 726 ہجری میں محرم کی 11 تاریخ کو جو ہفتے کی شب تھی ان کا انتقال ہوا. اس حساب سے ان کی عمر تقریباً 78 سال قرار پاتی, 70 اور 8 78 سال یہ ان کی عمر قرار پاتی. 1250 عیسوی ولادت ہے, 1325 عیسوی ان کی وفات ہے. عیسوی حساب سے 75 سال بنے, اسلامی حساب سے تقریباً 78 سال ان کی عمر قرار پائی. علامہ حلی کی ولادت بھی حلہ میں ہوئی اور ان کی وفات بھی حلہ میں ہوئی, اور وفات کے بعد ان کی میت کو حلہ سے نجف اشرف لایا گیا اور روضہ امیر المومنین میں مینارے کے نیچے انہیں دفن کیا گیا جہاں آج تک ان کی قبر مرجع خلائق ہے. علامہ حلی کے بارے میں جیسا کہ میں بیان کر رہا تھا کہ علامہ حلی کے بارے میں جو سب سے نمایاں ترین خصوصیت ہمارے سامنے آتی وہ یہ کہ علامہ حلی ہماری تاریخ کی ان چند گنی چنی ہستیوں میں سے ہیں کہ جو بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن گئے تھے. بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن گئے تھے, اجتہاد کے مقام کو حاصل کر لیا تھا, اور عجیب بابرکت گھرانہ ہے علامہ حلی کا کہ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے تو رش کرنے لگتا ہے. عجیب بابرکت گھرانہ کہ خدا نے اس ایک گھرانے میں اتنے مشتہد بیک وقت پیدا کر دیے کہ پوری تاریخ اسلام میں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. علامہ حلی کے خاندان میں ایسا وقت بھی گزرا کہ ایک ایک وقت میں 10 مشتہد علامہ حلی کے خاندان میں موجود تھے, اور پھر علامہ حلی پر جو خدا کی خاص برکت اس کا اندازہ اسی سے کیجیے کہ خود علامہ حلی مشتہد. علامہ حلی کے والد یوسف ابن علی ابن مطاہر وہ بھی مشتہد. علامہ حلی کے ماموں محقق اول وہ بھی مشتہد. علامہ حلی کے دوسرے ماموں نجیب الدین یحییٰ ابن سعید وہ بھی مشتہد. علامہ حلی کے سگے بھائی وہ بھی مشتہد. علامہ حلی کے بیٹے فخر المحققین وہ بھی مشتہد. علامہ حلی کے پوتے وہ بھی مشتہد. علامہ حلی کے دو بھتیجے دونوں مشتہد. علامہ ہلی کے دو بھانجے اور دونوں کے دونوں مستحق. ایسا بابرکت خاندان کہ جس میں خود مستحق, باپ مستحق, ماموں مستحق, چچا مستحق, بھائی مستحق, بیٹے, پوتے, بھتیجے, بھانجے, پورا کا پورا خاندان علامہ ہلی کا مستحقین کا خاندان تھا. اور علامہ ہلی کے خاندان مستحق اجتہاد کے اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد حقیقت میں دین شیعہ کی اتنی خدمت کی کہ علامہ ہلی کے دور ہی سے شیعہ کا دور تاخو شروع ہو جاتا. اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہی. تو اندازہ کریں کتنی بابرکت ہستی ہے علامہ ہلی کی اور کتنا عظیم خاندان ہے علامہ ہلی کا خاندان کہ ایک وقت میں اتنے سارے قریبی رشتے دار اور وہ سب کے سب اجتہاد کے مقام پر فائز ہیں. علامہ ہلی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی جو سدید الدین یوسف ابن علی ابن مطہر ہے. ان کے بارے میں علامہ ہلی کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہماری تاریخوں میں موجود ہے کہ جب خواجہ نصیر الدین سوسی جو ہلاکو خان کے وزیر اعظم تھے بغداد سے ہلہ تشریف لائے تاکہ علماء ہلہ سے ملاقات کریں تو اس وقت محقق ہلی کے پاس وہ پہنچے محقق ہلی کے درس میں شرکت کے لیے. محقق ہلی اس وقت تمام دنیا شیعہ کے سب سے بڑے مجتہد اور مرجع عالی قدر تھے. ان کے درس میں پہنچے اور پھر وہ واقعہ جو پیش آیا جو گزشتہ تقریر میں میں نے بیان کیا کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے محقق ہلی پر ایک اعتراض کیا اور محقق ہلی نے فوراً اس کا ایسا جواب دیا کہ نصیر الدین طوسی جیسا عظیم فلسفی ساتھی تو خاموش ہو گیا. اس کے بعد جب محقق ہلی کا درس ختم ہو گیا تو اس کے بعد خواجہ نصیر الدین طوسی نے محقق ہلی سے یہ پوچھا کہ آپ اس شہر ہلہ میں آپ کے نزدیک سب سے بڑا عالم کون ہے؟ محقق ہلی نے جواب دیا کہ ہمارے پورے شہر پر خدا کی خاص برکت اور یہاں اتنے سارے علماء کہ یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہے کہ ان میں بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے. محقق ہلی کا جواب سن کر خواجہ نصیر الدین طوسی نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ علم اصول میں اور علم فقہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ محقق ہلی نے فلفار علامہ ہلی کے والد کو جو خود ان کے شاگرد تھے ان کی جانب اشارہ کیا اور بتایا کہ میرے نزدیک اس وقت پوری دنیا شیعہ میں فقہ اور اصول میں سب سے بڑا عالم یہی شخص ہے شیخ سدید الدین. ان کی جانب اشارہ کیا یہ علامہ ہلی کے والد. روایت تاریخی حکایات میں یہ بھی ہے کہ جب خواجہ نصیر الدین طوسی واپس چلے گئے اور یہ اطلاع محقق ہلی کے چچا زاد بھائی کو ملی کہ محقق ہلی نے میرا نام نہیں لیا بلکہ سدید الدین کا نام لیا تو انہوں نے ایک خط لکھا محقق ہلی کے نام اور کہا کہ مجھے بڑا غم ہوا, بڑا دکھ ہوا یہ سن کر کہ جب نصیر الدین طوسی نے یہ پوچھا تھا تو آپ نے میرے بجائے ابن مطہر کا نام لیا, سدید الدین کا نام لیا, مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کر, آپ کو میرا نام لینا چاہیے تھا. تو اس وقت محقق ہلی نے فوراً ان کو جواب دیا اور اس میں یہ تحریر کیا کہ بے شک میں تیرا نام لیتا لیکن مجھے پتا تھا کہ نصیر الدین طوسی اتنا زیرک, اتنے ذہین اور اتنے ہوشیار شخص کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فلفور سوال کرے اور مجھے یہ معلوم تھا کہ تم اپنے تمام تر علم اور مہارت کے باوجود نصیر الدین طوسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہو, ان کے سوال کا جواب اس وقت پوری دنیا عشیت میں یا میں دے سکتا ہوں اور یا پھر یہ میرا بہنوئی دے سکتا ہے. آپ کے علم میں ہوگا میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کیا تھا کہ محقق کی بہن علامہ ہلی کے والدہ یعنی علامہ ہلی کے والد محقق ہلی کے بہنوئی. خواجہ نصیر الدین طوسی نے یہ پوچھنے کے بعد کہ سب سے بڑا عالم کون ہے پھر یہ پوچھا کہ آپ کے شاگردوں میں سب سے ممتاز ترین شاگرد کون ہے تو محقق ہلی نے فلفار علامہ ہلی کی جانب اشارہ کیا اور جواب دیا کہ میرے شاگردوں میں سب سے ممتاز ترین شاگرد یہی ہے. اور یقیناً علامہ ہلی ان علماء کرام میں سے تھے کہ جن کے بارے میں بچپنے ہی میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ آگے چل کر آسمان علم کا آفتاب بن کے ابھریں گے. آپ نے علامہ ہلی کے بچپنے کے بہت واقعات سنے ہوں گے اس لیے میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ وہی ہستی ہے جن کے بارے میں آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ علامہ ہلی 9 سال کی عمر میں اب یہ اندازہ کریں کہ محقق ہلی کے پاس نصیر الدین طوسی جیسا عظیم شخص آتا سوال کرتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا شاگرد کون سا ہے تو 9 سال کی علامہ ہلی 8 یا 9 سال کی عمر تھی ان کی جانب اشارہ کیا جاتا جبکہ محقق ہلی کے شاگردوں میں بڑے بڑے مجتہدین اور 40 40 اور 50 50 سال کی عمر کے فضلا بھی تھے لیکن اشارہ کیا گیا 9 سال کے اس بچے کی جانب, اور جو کہ اہل علم کا مجمع تھا, اس لیے اس مقام پر کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے ہمیں چھوڑ کر اس بچے کی جانب کیوں اشارہ کیا. علامہ ہجری وہ کہ 11 سال کی عمر میں مجتہد بنے, اور مجتہد بننے کے بعد اتنا بڑا درس دینا شروع کیا 11 سال کی عمر میں. کبھی 11 سال کے بچے کو دیکھ لیجیے اور سوچے کہ جب 11 سال کی عمر میں علامہ ہلی نے اپنا درس شروع کیا تو 500 اور 1000 علماء آتے تھے اور علامہ ہلی کے درس میں شرکت کر کے ان سے استفادہ کیا کرتے تھے. لیکن بہرحال بچہ کتنا ہی بڑا عالم بن جائے, رہتا تو بچہ. سنا کہ یہ انہی کا واقعہ کہ ایک مرتبہ وہ قرآن اور حدیث کا درس دے رہے تھے, 500 یا 600 علماء کا مجمع, سب کے سب اپنے استاد کی جانب ہمتن متوجہ تھے, اور 11-12 سال کا بچہ چھوٹا سا امامہ پہن کے کھڑا اور سب کو سبق پڑھا رہا ہے. کہ اتنے اس مقام پر جہاں پہ یہ درس دیا جا رہا ہے, دو چڑیا آپس میں لڑتی ہوئی آئی اور گر پڑ, دو چڑیا زمین پہ گری. علامہ ہلی باوجود یہ کہ مشتہد ہے, اتنے بڑے عالم ہیں, مگر بہرحال ہے تو بچپنا بے اختیار قرآن اور حدیث کا درس دیتے دیتے آگے بڑھے اور اپنا امامہ اتار کر ان دونوں چڑیوں پر رکھ کر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ان سے کھیلنے لگے. 600 علماء اور فضلاء کا مجمع, اور یہ علامہ ہلی ان چڑیوں کو ہاتھ میں لے کے کھیل رہے ہیں. یہ بچپنے کی کیفیت ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ اتنا بچپنا تھا لیکن دوسری جانب علم و فضل استعمال کا تھا. چنانچہ وہ بھی ان کا مشہور و معروف واقعہ کہ ایک مرتبہ 7 یا 6 سال کی عمر تھی, اپنے ماموں محقق ہلی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. محقق ہلی سبق پڑھا رہے تھے, کوئی شرارت کی علامہ ہلی نے, محقق ہلی کو غصہ آیا, چنانچہ وہ سزا دینے کے لیے کھڑے ہوئے. علامہ ہلی نے جب محقق ہلی کو آتے دیکھا تو ایک مرتبہ گھبرا کے بھاگے سزا سے بچنے سے. اب علامہ ہلی آگے بھاگ رہے ہیں, 6 سال کی عمر, علامہ ہلی بھاگ رہے ہیں اور پیچھے محقق ہلی آ رہے ہیں تاکہ پکڑ کے ان کو سزا دی جائے. علامہ ہلی نے دیکھا کہ بس میرے ماموں اور میرے استاد میرے قریب پہنچ گئے, کسی وقت بھی ہاتھ بڑھا کر میری گردن پکڑ سکتے ہیں, اب کیا کیا جائے. اپنی جان بچانے کے لیے, سزا سے بچنے کے لیے اس عجیب و غریب ترکیب سے کام لیا. مشہور و معروف واقعہ کہ جیسے ہی دیکھا محقق ہلی کا ہاتھ میری گردن کو پہنچ سکتا ہے تو اختیار قرآن کی وہ آیت پڑھ دی جسے سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جایا کرتا. ادھر اس آیت کو پڑھا, ادھر محقق ہلی پر سجدہ واجب ہو گیا. ہر بالغ آدمی پر جب آیہ قرآنی کو سنے جس پہ سننے پہ سجدہ واجب ہے, اس پر واجب ہے کہ فی الفور بغیر کوئی اور کام کیے ہوئے سجدہ انجام دے. محقق ہلی اب مجبور ہو گئے, اگر کیا ہاتھ بڑھا کے پکڑ سکتے مگر سجدے کی آیت سن لی, چنانچہ فوراً سجدے کی حالت میں چلے گئے. کیونکہ علامہ ہلی ابھی نابالغ ہے اور نابالغ پر قرآن کا سجدہ واجب نہیں, اس لیے جان بچانے کا موقع ملا. اور پھر جیسے ہی محقق ہلی سجدے سے سر اٹھاتے اور علامہ ہلی کے پیچھے آتے ہیں, علامہ ہلی نے پھر یہ منظر دیکھا کہ میرے ماموں میرے قریب پہنچے, ایک مرتبہ پھر سجدے کی آیت پڑھی, محقق ہلی پھر سجدے میں گرے اور علامہ ہلی کو جان بچانے کا موقع مل گیا. 3-4 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. محقق ہلی نے اپنے بھانجے اور اپنے شاگرد کی ذہانت کو دیکھا, غصہ جاتا رہا, بے اختیار ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور آگے بڑھا کر گلے سے لگا لیا اور یہ پیشین گوئی کی کہ مجھے یقین ہے کہ تو آگے جا کر اس مقام پر پہنچے گا کہ لوگ مجھے بھی بھلا دیں گے. اور دیکھا تاریخ نے کہ واقعا علامہ ہلی اس منزل اور اس مقام کے اوپر پہنچے. اب بچپنے میں جس کی یہ حالت, بچپنے میں جس کی یہ کیفیت, بچپنے میں جو اس انداز سے علم حاصل کر رہا ہوں, خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جوانی میں جا کے علامہ ہلی کس مقام کے اوپر پہنچے ہوں گے. یہ آپ نے فقہ میں ان کی مہارت دیکھی. ان کے بچپنے کا ایک واقعہ اور تاریخوں میں لکھا کہ قرآن کے اوپر کتنا عبور تھا ان کو. اگر کہ یہ وہ واقعات ہیں کہ جن سے لطف صاحبان علم ہی لے سکتے ہیں, لیکن میں اس لیے بیان کیے دے رہا ہوں کہ گفتگو ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علامہ ہلی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کے پاس حاصل کی, تو ایک دن اپنے والد کے پاس بیٹھے ہوئے سبق پڑھ رہے تھے, یہ قرآن پر عبور, ابتدائی تعلیم, بالکل ابتدائی تعلیم اپنے والد کے پاس حاصل کی. اور اس کے بعد جب والد کے پاس ابتدائی تعلیم حاصل کر لی تو اس کے بعد فقہ کی اور اصول فقہ کی تعلیم اپنے ماموں محقق ہلی کے پاس حاصل کی. تو اب یہ 6 سال سے بھی پہلے کی عمر کا واقعہ, 6 سال میں تو یہ اپنے ماموں کے پاس چلے گئے تھے, یہ اس سے بھی پہلے کا واقعہ ہے, 4 یا 5 سال کا. محقق ہلی اپنے والد کے سامنے, علامہ ہلی اپنے والد کے سامنے بیٹھے, سبق ہو رہا ہے, اور اس وقت ایک مستری دیوار کی مرمت کر رہا تھا. سہن میں باپ اور بیٹے بیٹھے ہوئے, وہ دیوار کی مرمت کر رہا تھا. مٹی کی دیواریں اس زمانے میں بنائی جاتی, اتفاق سے کچھ مٹی دیوار پر سے اڑ کر علامہ ہلی کے چہرے پر آ کر گری. اب یہ علامہ ہلی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, ورنہ اس وقت تو صرف 4 سال کی عمر تھی. اب 4 سال کا بچہ ہے, چہرے کے اوپر یہ مٹی آ کر گری. مستری نے دیکھا, خاندان کو جانتا ہے کہ کتنا بڑا خاندان, بے اختیار کہا کہ کاش یہ مٹی میں ہوتا, کاش میں یہ مٹی ہوتا جو اس بچے کے چہرے پر آ کر گری. اب یہ اس کی عقیدت اور محبت, وہ یہ بتانا چاہ رہا کہ علامہ ہلی کے چہرے پر گرنے والی مٹی, اب یہ علامہ نہیں, ابھی 4 سال کے بچے, لیکن بہرحال محقق کے بھانجے, سدید الدین کے بیٹے, اس خاندان کے نمایاں فرد, تو محبت میں وہ کہہ رہا کہ کاش میں یہ مٹی ہوتا جو اس بچے کے چہرے پر گری. 3-4 سال کی عمر, لیکن بے اختیار ان کی زبان سے قرآن کی آیت نکل گئی, وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. 30ویں پارے کا پہلا سورہ, کہ قیامت کے دن کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا کہ کاش میں مٹی ہوتا. اب یہ قرآن پر ان کے عبور کی مثال ہے کہ 3-4 سال کی عمر, ادھر اس مستری نے وہ جملہ کہا کہ جس سے مشابہ آیت قرآن میں, اور بے اختیار 4 سال کے بچے کی زبان پر وہ آیت جاری ہو گئی. اب اصل میں اس واقعے کا جو مزہ, وہ تو صاحبان علم محسوس کریں گے, لیکن آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ 4 سال کی عمر میں جس کو قرآن پر اتنا عبور, 7 سال کی عمر میں جس کی فقہ کی یہ کیفیت کہ محقق ہلی کو آیے قرآنی کے ذریعے بار بار اپنے پیچھے آنے سے روک رہے, اور 11 سال کی عمر میں جس کی یہ کیفیت کہ ایک جانب بچپنے کی حالت کہ اگر چڑیا لڑتی ہوئی گرے تو اٹھا کر اسے کھیلنے لگے, اور دوسری جانب علم و فضل کی یہ کیفیت کہ 500 علماء یا 600 فضلاء بیٹھ کر اس 11 سال کے بچے سے سبق لے رہے ہیں. یہی بچہ جب آگے بڑھا تو علامہ ہلی قرار پایا, اور وہ شہرت حاصل کی کہ شیخ اسد اللہ کاظمینی اپنی کتاب کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا. اب بڑا تفصیلی خواب ہے, اور اگر میں اس کو بیان کروں تو آج کی گفتگو کا بڑا حصہ نکل جائے گا, لیکن صرف اس کا ایک جز. وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا میدان قیامت کے بارے میں, اور اس خواب کے اندر میں نے 14 معصوموں کی زیارت کی. اس خواب کے اندر میں نے 14 معصوموں کو دیکھا, اور ان 14 معصوموں کی بارگاہ میں تمام علماء کرام کو لایا جا رہا تھا, ہر دور کے, امام کے زمانے سے لے کر اسد اللہ کاظمینی کے زمانے تک جتنے بھی علماء گزرے, وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خواب میں سب کو آتے ہوئے دیکھا, اور میں نے یہ دیکھا کہ تمام علماء میں سب سے آگے, سب سے نمایاں مقام پر, سب سے آگے اور معصومین کے پہلو میں ایک کرسی رکھی ہوئی, اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کرسی علامہ ہلی کے لیے رکھی ہوئی. جب علامہ ہلی آئے تو تمام علماء کرام, وہ تمام علماء جو معصوم کے زمانے سے لے کر اسد اللہ کاظمینی کے زمانے تک گزرے, ان تمام علماء میں وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب سے آگے علامہ ہلی کو بٹھایا گیا, بالکل معصوم کے پہلو میں اور معصوم کے ساتھ. تو اندازہ کیا جا سکتا کہ کتنا عظیم مقام ہوگا علامہ ہلی کا, کہ جن کے بارے میں یہ خواب, اور یہ تو آپ کے علم ہے کہ جس خواب میں معصوم آ جائے وہ خواب غلط نہیں ہوتا, اس سچے خواب سے پتا چلا کہ معصومین کی نگاہ میں اتنا بلند مقام ہے علامہ ہلی کا کہ تمام علماء کے برعکس انہیں اپنے پہلو میں امام نے بٹھایا. اور واقعات جب ہم علامہ ہلی کی زندگی پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا کہ علامہ ہلی کتنی عظیم ترین شخصیت ہے. یہ ہمارے ان 2 یا 3 علماء میں سے ایک ہے کہ جن سے بار بار زمانے کے امام نے مختلف مقامات پر ملاقات کی تھی. بہت سارے واقعات ہیں, مگر میں وقت کو اور موضوع کو دیکھتے ہوئے صرف بطور مثال 2 یا 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. علامہ ہلی کی عظمت کو دیکھیں, علامہ ہلی کے مقام کو دیکھیں. علامہ ہلی کا جوانی کا زمانہ ہے, اس زمانے میں علامہ ہلی ایک استاد کے شاگرد. علامہ ہلی کے دور تک, بلکہ اس کے بعد تک, ابھی تک, اس دور تک سوائے ہندوستان اور پاکستان کو چھوڑ کر, یہ ایک عام رواج تھا کہ تمام مسلمان باہمی محبت کے ساتھ اس طرح رہتے تھے کہ شیعہ شاگرد اہل سنت اساتذہ کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے, اور اہل سنت سے تعلق رکھنے والے طالب علم شیعہ علماء کے پاس آ کر استفادہ کیا کرتے تھے. چنانچہ علامہ ہلی کے استادوں میں جہاں ایک طرف آل محمد کے شیعوں میں نمایاں ترین علماء کرام ہیں, ان کے والد، ان کے ماموں خواجہ نصیر الدین طوسی ان کے استاد ہیں، تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا. وہاں دوسری جانب علامہ حلی نے عام مسلمانوں سے استفادہ علمی کیا اور بے انتہا اہل سنت علماء سے ان کی شاگردی اختیار کر کے اجازہ اور سند حاصل کی. تو ان کی جوانی ابھی علامہ حلی علامہ نہیں بنے، مجتہد بن گئے مگر علامہ نہیں بنے، ان کی جوانی. اور یہ ایک غیر شیعہ عالم کے شاگرد ہیں. اس عالم نے مذہب شیعہ کی رد میں ایک کتاب لکھی اور بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی موٹی کتاب ہے. یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں اسے علماء نے تین انداز سے تحریر کیا ہے. بہرحال وہ بڑی ضخیم کتاب ہے اور وہ اکثر مجلسوں میں، محفلوں میں، مسجدوں میں، اپنے درس میں اس کتاب کو پڑھا کرتی اور شیعہ مذہب پر بے شمار اعتراضات کیا کرتی. لیکن چونکہ خود ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ کتاب عام آدمی کے یا کسی شیعہ عالم کے ہاتھ میں پہنچ گئی تو فوراً اس کا جواب لکھا جائے گا، چنانچہ وہ کتاب کسی کو پڑھنے کے لیے نہیں دیتے تھے، اپنے پاس رکھتے تھے، کسی کے حوالے اس کتاب کو نہیں کرتے تھے. یہ پرانا زمانہ جب یہ چھاپے خانے وغیرہ نہیں تھے، کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی. علامہ حلی اس فکر میں تھے کیونکہ یہ علامہ حلی کی خاص فیلڈ ہے، علامہ حلی کا خاص شعبہ علم کلام، مذہب شیعہ پر جتنے اعتراضات ہیں ان کا جواب دینا. علامہ حلی کو فکر ہوئی کہ کسی طرح سے یہ کتاب جس کے بارے میں یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور جس کے ذریعے یہ بہت سو کے عقیدے کو ہلا بھی رہے ہیں، کسی طرح یہ کتاب میرے ہاتھ آ جائے تو میں پھر اس کا جواب لکھوں اور اس خطرے کو دور کروں. لیکن وہ یہ کتاب کسی کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہاں تک کہ ایک دن علامہ حلی نے اپنی شاگردی کا واسطہ دیا اور استاد سے کہا کہ یہ کتاب، میں آپ کا شاگرد اتنے سال سے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، یہ کتاب تو آپ مجھے دے دیجیے. شاگردی کا واسطہ دیا، اب وہ بھی پریشان ہو گیا. اس نے کتاب تو دے دی علامہ حلی کو مگر ایک وعدہ لیا کہ یہ کتاب صرف ایک رات کے لیے میں دیتا ہوں، عشاء کا وقت ہے، کل صبح کی نماز پڑھ کے یہ کتاب لا کر مجھے پہنچا دینا. علامہ حلی نے دیکھا کہ اتنی دیر کے لیے بھی مل رہی ہے غنیمت، چنانچہ اس کتاب کو لے کے آ گئے. اب گھر میں تو آ گئے مگر پریشانی ہے کہ کتاب اتنی موٹی کہ ایک رات میں کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا، اس کو نقل کرنا، اس کو تحریر کرنا یہ تو ناممکن کام. آ گئے اور آنے کے بعد اب اس کتاب کو انہوں نے اس کتاب کی نقل تیار کرنا شروع کر دی. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اس تین مختلف طریقے سے اس واقعے کو علماء نے لکھا ہے، چنانچہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اب یہ کتاب لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے آتی رات کتاب اتنی موٹی ہے کہ ایک سال اگر کوئی لکھے تب جا کر اس کی نقل ہو سکتی اور صرف ایک رات کے لیے ملی. آدھی رات ہو گئی، آدھی رات کو ایک مرتبہ نیند آئی اور ایسی نیند آئی کہ علامہ حلی کی آنکھ لگ گئی اور آنکھ میں انہوں نے یہ دیکھا، خاک کی حالت میں آنکھ لگنے کے بعد یہ دیکھا کہ امام زمانہ ان کے پاس آ رہے اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے حلی، آ کر کہہ رہے ہیں کہ اے حلی تم آرام کرو، تمہارا کام میں کرتا ہوں. اور اس کے بعد صبح کے وقت تک ان کی آنکھ لگی رہی. جب صبح کو اٹھ کر بیدار ہوئے تو یہ دیکھا کہ پوری کی پوری کتاب اسی انداز سے تیار ہے کہ جیسے کوئی اس کو لکھ کر گیا. دوسرے انداز سے اس واقعے کو یوں مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شوستری شہید ثالث نے لکھا کہ جب رات کو یہ کتاب لے کے آئے تو بڑے پریشان تھے کہ میں کس انداز سے اس کتاب کو مکمل کروں، لیکن جس وقت کتاب لکھنا شروع کی اس وقت دروازہ کھول کر کوئی عرب اندر آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے شیخ ایسا کرے کہ کتاب کو میں لکھتا ہوں اور جو ورق جو صفحے ان کو آپ ترتیب کے ساتھ لگاتے چلے جا. علامہ حلی اس عرب کو دیکھتے ہیں راضی ہو گئے. اب تعجب کی بات یہ کہ صرف صفحے صحیح کرنا ہے، صفحے ترتیب سے لگانا ہے، جتنی دیر میں علامہ حلی ایک صفحے کو دوسرے کے نیچے لگاتے ہیں اتنی دیر میں وہ صفحہ لکھ کر تیار ہو جاتا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ اس کتاب کو لکھا گیا کہ صبح کے وقت سے پہلے پہلے یہ کتاب مکمل ہو گئی. ایک تیسرے انداز سے قصص العلماء کے مؤلف نے اس واقعے کو نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ علامہ حلی ان عالم کے شاگرد نہیں تھے، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ حلہ میں علامہ حلی بھی رہتے تھے، وہ غیر شیعہ عالم بھی رہتے تھے. ان کی کتاب کی جب شہرت ہونے لگی تو علامہ حلی نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ تم جاؤ اور جا کر ان کے شاگرد بن جاؤ، جب کچھ عرصے کے بعد وہ تم پر اعتماد کرنے لگے تب کسی طرح سے یہ کتاب لے کر آ جاؤ تاکہ میں اس کا جواب تیار کروں. علامہ حلی کی شاگرد گئے، ان کے شاگرد بنے. اور کچھ عرصے کے بعد جب اس غیر شیعہ عالم کو اپنے ان شاگرد پر اعتماد ہو گیا تو پھر وہ ایک رات کے لیے یہ کتاب لے کر آئے. یہ کتاب لا کر علامہ ہلی کو دی. علامہ ہلی نے کتاب اٹھائی اور اس کے بعد ایسی نیند آئی کہ علامہ ہلی کی آنکھ لگ گئی. اب جب صبح کو بیدار ہوئے تو بڑے پریشان کہ میں نے ایک رات کے وعدے پر کتاب لی تھی اور یہ رات میں نے گزار دی, آج تک مجھے کبھی ایسی نیند نہیں آئی. پریشان پریشان جب اس کتاب کو اٹھانے گئے تو دیکھا کہ اس کتاب سے بالکل برابر اس کتاب کی نقل رکھی ہوئی ہے اور پوری کتاب مکمل ہے. اور آخر میں اتنا لکھا ہوا کہ کتبہ محمد ابن الحسن العسکری اس کتاب کے کتاب کو زمانے کے امام نے لکھا. باقاعدہ یہ جملہ اس کتاب کے آخر میں تحریر شدہ تھا. تو علامہ ہلی کا یہ علمی جہاد امام کو اتنا پسند آیا کہ بذات خود علامہ ہلی کی مدد کے لیے امام تشریف لائے. لیکن تاریخ یہ بتاتی کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا, اس کے علاوہ بھی اکثر علامہ ہلی سے امام کی ملاقات ہوتی رہتی. خود علامہ ہلی نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ہلہ سے کربلا کی جانب آ رہا تھا. میں ہلہ سے کربلا کا سفر کر رہا تھا, چلتے چلتے راستے میں ایک عرب آیا اور میرا ساتھی بن گیا. اب ہم دونوں چل رہے ہیں. دوران گفتگو جب میں نے اس عرب سے تھوڑی سی بات چیت کی تو میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ وہ تو بہت فاضل اور بہت عالم لگ رہا ہے. میں حیران اس بات پر ہوا کہ اتنا بڑا فاضل اتنا بڑا عالم اس دور میں, اور میں نے آج تک نہ اسے دیکھا نہ اس کا تعارف حاصل کیا نہ کبھی اس سے ملاقات کی. علامہ ہلی کہہ رہے ہیں یہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جب علامہ ہلی واقعان علامہ بن گئے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اس سے بات چیت, اس کے علم و فضل کو اور اس کے مقام کو دیکھا, خود علامہ کے مقام کو بھی پہچانے, میں نے جب اس کے علم و فضل کو دیکھا تو کچھ اعتراضات کچھ سوالات میرے ذہن میں کافی عرصے سے تھے لیکن ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. اب جب اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم علامہ ہلی تو اب ان کو مطمئن کون کر سکتا ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں کچھ اعتراضات تھے کچھ سوالات تھے کچھ اشکال تھے, آج تک مجھے ان کا جواب کہیں سے نہیں ملا تھا. جب اس آدمی سے گفتگو اور میں نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی فاضل اور بہت ہی بڑا عالم, تو میں نے اپنے سارے سوالات ایک ایک کر کے اس کے سامنے پیش کرنا شروع کیا اور اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ میرے ایک ایک سوال کا جواب دینا شروع کیا. یہاں تک کہ وہ سوالات جو سالوں سے میرے ذہن میں تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا, ان کا جواب اس شخص نے ایک ایک لمحے کے اندر دے دیا. لیکن آخری مسئلے پر جب گفتگو ہو رہی اور میں نے ایک سوال پوچھا ایک مسئلہ پوچھا فقہ کا, اس نے ایک جواب دیا کہ اس صورت میں یہ کیا جائے, تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے جواب دیا اس سلسلے میں امام کی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں, یہ جواب میں آپ کا قبول نہیں کرتا. جو آپ نے فتویٰ دیا اس سلسلے میں امام کی کوئی حدیث بھی موجود نہیں. اس نے مسکرا کے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی, شیخ طوسی کی کتاب تہذیب کی فلاں جلد میں فلاں صفحے کی فلاں سطر کے اندر یہ حدیث موجود ہے, جا کے دیکھ لینا اسی حدیث کی روشنی میں مسئلے کا جواب یہ. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کا یہ علم دیکھا, جب میں نے اس کی یہ حالت دیکھی, میں نے کہا کہ بس ایک آخری سوال میں اور کرنا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں کافی عرصے سے یہ مسئلہ کہ کیا غیبت کے زمانے میں کوئی شخص اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اس کا جواب مجھے کہیں سے نہیں مل رہا. اب آپ کسی طرح اس کا جواب دیں. گفتگو کے دوران جب علامہ ہلی نے یہ سوال پیش کیا آخری سوال, تو علامہ ہلی کے ہاتھ میں جو کوڑا تھا جو تازیانہ تھا جس سے جانور کو آتا جاتا, وہ ان کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا. روایت میں یہ علامہ ہلی کہتے کہ میں نے دیکھا کہ اس عرب نے اپنی سواری کا جانور روکا, وہ زمین پر اترا, اس نے اس تازیانے کو اٹھایا اور میرے ہاتھ میں پکڑایا, اور جس وقت اس تازیانے کو وہ عرب میرے ہاتھ میں پکڑا رہا تھا تو بس اتنا اس نے جواب دیا کہ اے ہلی تم یہ سوال کر رہے کہ کیا کوئی امام زمانہ سے ملاقات کر سکتا ہے, بھلا اس سے زیادہ ملاقات واضح کیسے ہوگی کہ امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اندر موجود ہے. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ بس اتنا سنا بے اختیار میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا, میں گھبرا کے خچر سے نیچے اترا تاکہ امام کے قدم بوسی کروں, مگر مجھے غش آ گیا. اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ وہ جانے والے جا چکے. سفر سے پلٹ کر جب میں اپنے وطن آیا تو آتے ہی پہلا کام میں نے یہ کیا کہ الماری سے شیخ سے دوسری کی کتاب نکالی, اس کی وہی جلد اٹھائی, وہی صفحہ کھولا, وہی سطر دیکھی جس کے بارے میں امام نے راستے میں کہا تھا, اور وہ حدیث مجھے وہاں مل گئی. چنانچہ اپنے قلم سے علامہ ہلی نے اس پر لکھ دیا تھا کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی اطلاع امام زمانہ نے مجھے دی, اور یہ کتاب علامہ ہلی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چند سو سال پہلے تک ہمارے ذخیرے کے اندر موجود تھی. تو اب علامہ ہلی کے مقام کا, علامہ ہلی کی عظمت کا اندازہ آپ اسی سے کریں کہ امام آتے, علامہ ہلی سے ملاقات کرتے, علامہ ہلی کو مشکلات درپیش ہیں تو ان کا جواب دیتے, اور علامہ ہلی کا تازیانہ گرتا تو امام خود اتر کر علامہ ہلی کا تازیانہ اٹھا کر علامہ ہلی کے ہاتھ میں تھماتے. اور پھر وہ تو مشہور ترین واقعہ علامہ ہلی کا جو آپ نے بارہا سنا ہوگا ذاکرین کرام کی زبانی, کتاب تذکرۃ الفقہا علامہ ہلی خود نقل کرتے ہیں, بہت مشہور واقعہ. دل چاہتا ہے کہ اس کو بیان نہ کیا جائے اس لیے کہ آپ کا سنا ہوا ہے, مگر پھر یہ خیال آتا ہے کہ گفتگو علامہ ہلی پر ہو رہی, ایک پہلو بھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے, اس لیے بہت مختصراً آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے, بہت مختصراً اسے آپ کے سامنے پیش کرنا کہ علامہ ہلی کہہ رہے ہیں کہ میں نے احادیث کی کتابوں میں یہ دیکھا. کتاب تذکرۃ الفقہا علامہ ہلی کی اپنی کتاب, اس میں علامہ ہلی تحریر فرما رہے ہیں کہ میں نے احادیث کی کتابوں میں یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص 40 شب جمعہ متواتر کربلا معلم امام کی قبر کے نزدیک عبادت کرے تو پھر اس کی ملاقات اپنے طالب علموں کو چھٹی ہوئی اس دن, اور علامہ ہلی ہلا سے کربلا خطیہ سے سوار ہو کے آتے ہیں. 40 شب جمعہ متواترہ, 39 شب جمعہ متواترہ, 40ویں شب جمعہ علامہ ہلی تحریر فرماتے ہیں کہ میں ہلا سے چلا کربلا کی جانب, اور میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ آج آخری شب جمعہ جسے میں گزار لوں تو اس کے بعد اس روایت کی روشنی میں امام کی مجھ سے ملاقات ہونا ہی چاہیے. اب ہلا سے کربلا کا سفر ہے, دلہنی سفر طے کیا جا رہا ہے, ہمارا اور آپ کا سفر ہو تو اس کے اندر قسم قسم کی اور دنیا بھر کی باتیں ہم سوچیں, مگر ایک عالم بے بدل کا, ایک مشتہد کا, ایک نائب امام کا سفر, تمام سفر وہ اگر سوچتا بھی ہے تو علمی مسائل پر. علامہ ہلی کہہ رہے کہ اس 40ویں سفر میں جب میں چل رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک علمی مسئلہ آ گیا, اور میں نے سوچا کہ اکثر روایتوں میں یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص خلوص دل کے ساتھ امام حسین کے مصائب پر روئے اور اس کی آنکھ سے آنسو کا خطرہ نکل آئے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں, لیکن میری سمجھ میں یہ روایت نہیں آ رہی کہ صرف رونے سے اور آنسو کے چند قطرے سے نکل جانے سے سارے گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں. میں اسی فکر و پریشانی میں چل رہا تھا کہ راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک عرب بھی اپنی سواری کے جانور پر چلا آ رہا, وہ میرے خچر کے قریب آیا اور میرے ساتھ چلنے لگا. ایک مرتبہ دوران گفتگو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, میں نے پوری کیفیت بتائی کہ حدیث میں میں نے پڑھا تھا کہ 40 شب جمعہ کربلا جا کر عبادت کرنے والے کو امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے, میں اسی سفر پہ چل رہا ہوں اور میرے ذہن میں یہ مسئلہ پیدا ہوا. اب علامہ ہلی کہتے کہ میرے ذہن میں اس وقت دو مسئلے, پہلا مسئلہ یہی آنسوؤں کا, اور دوسرا یہ مسئلہ کہ امام زمانہ سے ملاقات کے سلسلے میں یہ روایت جو ہے کیا یہ صحیح ہے, یا ایسا تو نہیں کہ یہ روایت بھی غلط روایت ہو, ضعیف روایت ہو, موضوع روایت ہو. چنانچہ جب اس عرب سے ملاقات ہوئی اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ میرے ذہن میں یہ دو مسئلے, پہلا مسئلہ یہ آنسوؤں سے نجات کا, اور دوسرا مسئلہ کہ اس روایت پر عمل کرنے والے سے کیا باخان امام کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اس عرب نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ میں آپ کے دونوں سوالوں کا جواب دوں گا, اور پہلے سوال کا تو اس نے وہ جواب دیا جو آپ نے بارہا سنا, کہا کہ اے ہلی اس سے پہلے کہ میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں ایک بات تو بتاؤ کہ اگر کوئی بادشاہ شکار پہ نکلا, راستہ بھول گیا, راستہ بھول کر وہ کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پہ خالی ایک جھوپڑی اسے نظر آ رہی ہو, یہ جھوپڑی کسی ضعیفہ کی جھوپڑی ہو جس کی پوری زندگی, پورا اثاثہ, پورا مال ہے بکری, اسی بکری کے دودھ پر یہ ضعیفہ زندگی گزارتی, یہ بادشاہ پیاس کی کیفیت میں ضعیفہ کے پاس پہنچتا اور جا کر پیاس کی شکایت کرتا, وہ فوراً اپنی بکری کا تازہ دودھ دو کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتی, جب پیاس بجھی تو بادشاہ نے بھوک کی شکایت, اس ضعیفہ نے سنا فل فور اس بکری کو ذبح کر کے اس کے گوشت سے کباب بنا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی, بادشاہ نے پیٹ بھی بھرا, بادشاہ کی پیاس بھی ختم ہوئی,
ایک مرتبہ واپس چل کے وقت اس کو بتا گیا کہ میں کون ہوں اور کہہ گیا کہ اگر کبھی تم دارالخلافہ آنا تو مجھ سے ملاقات کرنا. اے علی یہ بتاؤ کہ اگر کبھی یہ ضعیفہ اس بادشاہ سے ملاقات کے لیے پہنچے, خود علامہ علی تذکرۃ الفصاحۃ میں لکھ رہے ہیں, تو اب بادشاہ اسے کتنا انعام دے کہ اس خدمت کا صلہ ہو جائے جو اس ضعیفہ نے اس وقت بادشاہ کی تھی جب بادشاہ بالکل عاجز اور مجبور بھوکا اور پیاسا تھا. علامہ علی نے جواب دیا کہ اب اگر بادشاہ اپنی پوری سلطنت کی اس کے حوالے کر دے تو شاید اس کے برابر نہ ہو سکے کہ جو خدمت اس ضعیفہ نے انجام دی. وہ عرب سوال کرتا ہے کہ کیوں ایک بکری کے بدلے میں 10 بکریاں 50 بکریاں 100 بکریاں دے دے. علامہ علی کہتے ہیں کہ نہیں, اصل مسئلہ یہ نہیں, اصل مسئلہ یہ کہ اس ضعیفہ نے اپنا پورا اثاثہ, اپنی پوری کائنات, اپنی پوری چیزیں اس بادشاہ کے اوپر قربان کر دی. اب تقاضا عقل یہی ہے کہ یہ بادشاہ احسان کا بدلہ اس طرح دے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب اس ضعیفہ کے حوالے کر دے. عرب نے کہا کہ بس یہی اس روایت کا مقصد کہ جب حسین نے اپنی پوری کائنات راہ خدا میں قربان کر دی تھی تو اب اگر خدا بھی پوری کائنات حسین کے حوالے کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات. اور سنو تمہارے دوسرے سوال کا یہ جواب ہے کہ زمانے کا امام تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے, اب اس روایت میں شک و شبہ کی کیا گنجائش. علامہ علی کہتے ہیں بس اتنا سننا تھا, میں نے چوک کے جو دیکھا تو دیکھا کہ وہ غائب ہو چکا اور دور دور تک کہیں اس کے آثار نہیں. میں سمجھ گیا کہ یہ امام زمانہ تھے جنہوں نے آ کر نہ صرف یہ کہ اس مسئلے میں میری مدد کی بلکہ جو 40 صفحے جمعہ والی روایت تھی اس کا نتیجہ بھی میرے سامنے آ گیا اور مجھے امام سے ملاقات کا موقع مل گیا. تو یہ ایک پہلو ہے علامہ علی کی زندگی کا. خود اس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ کتنا بلند ترین مقام ہے علامہ علی کا کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے امام آتے ہیں اور حل کرتے ہیں, جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے امام آتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرتے ہیں, جب کبھی ملاقات کی تمنا پیدا ہوتی ہے امام آتے ہیں اور علامہ علی سے ملاقات کیا کرتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, علامہ علی نے حقیقت میں اس دین اسلام پر ایسا احسان کیا ہے کہ ظہور امام تک اس احسان کے آثار ہر جگہ پائے جاتے رہیں گے. ایک تو فقہ کو ترتیب دے کر, مسائل فقہ کو ترتیب دے کر فقہ کی ایک نئی تشکیل کر کے علامہ علی نے احسان کیا, اور دوسرا احسان جس کا تذکرہ میں گزشتہ تقریر میں کر رہا تھا کہ جب ہلاکو خاں کے پوتے کا بیٹا خدا بندہ شاہ محمد ایک فقہی مسئلے میں پریشان ہوتا ہے اور علامہ علی اور ان کے بیٹے فخر المحققین کو دعوت دی جاتی ہے تو وہاں کر بادشاہ کے مسئلے کو حل کریں, تو علامہ علی ہلہ کو چھوڑ کر ایران تشریف لاتے ہیں اور وہاں آنے کے بعد تمام علماء ایران سے وہ مناظرہ کرتے ہیں جس کے اختتام پر شاہ محمد خدا بندے پر حقیقت واضح ہو گئی اور وہ سمجھ گیا کہ دین حق کا کیا ہے. چنانچہ علامہ علی کا وہ مناظرہ جیتنا تھا کہ اعلان کرا دیا پوری مملکت میں کہ اب سکے کے اوپر 12 اماموں کے نام لکھے جائیں, اب تمام مساجد میں 14 معصوموں کے نام تحریر کیے جائیں, اور اب ہر جمعے کے خطبے میں 12 اماموں کے نام خطبے کے اندر دیے جائیں. اب روایت یہ کہ جب علامہ علی اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے, دین آل محمد مملکت ایران کے اندر پہنچا, بادشاہ کا حکم آ گیا, اور اب جو لوگ اس دین کو قبول کرنے لگے, لوگ آتے ہیں علامہ علی کے پاس, جس کے ذہن میں جو شک ہے مذہب شیعہ کے بارے میں وہ پیش کرتا ہے اور علامہ علی اسے جواب دیتے ہیں. تاریخوں میں لکھا کہ جب پہلا جمعہ آیا تو بادشاہ وقت نے شاہ محمد خدا بندے نے علامہ علی سے درخواست کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ مسجد میں جا کر آپ تقریر کریں تاکہ عوام الناس بھی آپ کی تقریر سے استفادہ کریں. یہ مناظرہ تو بادشاہ کے محل میں ہوا تھا, دربار میں ہوا تھا, عوام بھی استفادہ کریں. علامہ علی تیار ہو گئے. جمعہ کا دن ہے, جامع مسجد میں آتے ہیں, مسجد نمازیوں سے کھچا کر بھری ہوئی, لیکن وہ متاثر ترین صاحبان علم جنہوں نے یہ دیکھا کہ بادشاہ اگر اس مذہب کو چھوڑ کر ہلی والا مذہب قبول کر لیتا تو پھر ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی, ہم دربار سے نکالے جائیں گے. وہ پیچ و تاب کھاتے ہوئے تعصب کے پتلے مسجد میں آ کر بیٹھے اور اس انتظار میں تھے کہ علامہ علی کی تقریر میں کوئی غلطی نظر آئے اور فوراً پکڑ کر عوام الناس کے سامنے علامہ علی کو شرمندہ کیا جائے. علامہ علی نے تقریر شروع کی اور جیسا کہ ہر مقرر کا فائدہ, پہلے تو خدا کی تعریف کی الحمدللہ رب العالمین, اس کے بعد والصلاۃ والسلام علی النبی الامی وآلہ الطاہرین, اس طرح سے درود و سلام بھیجا. بس اتنا کہنا تھا کہ کہ ایک حنبلی عالم فرقہ حنبلی کا ایک عالم سید رکن الدین حنبلی یہ سمجھا کہ مجھے موقع مل گیا، پھر فور اپنے مقام سے کھڑے ہوئے سید رکن الدین حنبلی، اور کھڑے ہونے کے بعد علامہ حلی پر اعتراض کیا کہ یہ آپ نے خطبہ ہی غلط پڑھا ہے، بتا رہا کہ آپ کو خطبہ پڑھنا ہی نہیں آتا، آپ نے خطبہ ہی غلط پڑھا، ٹھیک ہے رسول پر تو درود بھیجا وہ صحیح، مگر اعلی رسول پر آپ نے کیسے درود بھیجا؟ درود تو خالی نبی پر گروہ انبیاء پر بھیجنا جائز ہے، غیر نبی پر درود بھیجنا جائز نہیں، یہ درود آپ نے کس طریقے سے غیر نبی پر اعلی رسول کے اوپر بھیجا؟ علامہ حلی نے صرف جواب دیا، اب جواب جب دیا جاتا تو مجمع کے ذہن کو سامنے رکھ کر جواب دیا جاتا، چنانچہ علامہ حلی نے فوراً قرآن کی آیتیں پڑھی اور کہا کہ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ غیر نبی پر بھی درود بھیجنا جائز ہے، رکن الدین حنبلی نے اعتراض کیا کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، علامہ حلی نے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، قرآن کے اندر ارشاد ہو رہا ایک ایسا گروہ ہے صاحبان ایمان کا کہ جب ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جائیں گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، انہی لوگوں پر خدا کی جانب سے درود نازل ہوتا رہتا ہے، علامہ علی نے کہا کہ اس آیت کے اندر غیر نبی پر درود بھیجنا بھی جائز ثابت ہو رہا ہے، فوراً رکن الدین حنبلی کھڑے ہو کر اعتراض کرتا کہ آیت میں یہ ہے کہ جن لوگوں پر مصیبتیں نازل ہوئی آل رسول پہ کون سی مصیبت نازل ہوئی، علامہ حلی نے بس ایک مرتبہ مختصراً وہ سارے مسائل بیان کیے جو آل رسول پر نازل ہوئے، اور اس کے بعد آخر میں ایک ایسا جملہ کہا کہ تمام کی تمام مسجد ایک مرتبہ رکن الدین حنبلی کو دیکھ کر مسکرا اٹھی، علامہ حلی آخر میں کہتے ہیں سارے مسائل بیان کرنے کے بعد کہ اب یہ سارے مسائل تو نے سنے لیکن یہ بتا کہ اس سے بڑی مصیبت آل محمد پر اور کیا نازل ہوگی کہ تو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، آل رسول سے تعلق رکھنے والا کہتا ہے اور دشمنان اہل محمد کی تعریف کرتا، خود اپنے آپ کو آل رسول میں کہتا اور دشمنان اہل بیت کے نقش قدم پر چلا کرتا، اب اس سے بڑی مصیبت آل رسول پہ کیا نازل ہوئی ہوگی، بس اتنا سننا تھا، یہ روایتوں میں ایک مرتبہ مسجد میں شاعروں نے قصیدے کہنا شروع کر دیے، ایک مرتبہ اس پوری مسجد کے اندر اس کا مذاق اڑایا جانے لگا اور کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ رکن الدین حنبلی تو کتے سے بھی بدتر ہے کہ کتے کا بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلا کرتا ہے، مگر یہ کہتا سید زادہ ہے کہ اپنے آپ کو سید زادہ بھی کہتا ہے اور دشمنان اہل بیت کا اتباع کیا کرتا، تو علامہ حلی کا یہ کارنامہ کہ اگر اس وقت علامہ حلی عوام کے سامنے اس جاہلانہ اعتراض کا جواب نہ دے پاتے تو دربار شاہی میں جو کچھ محنت کی تھی سب ضائع ہو جاتی، عوام اگر خلاف ہو جاتے تو وہی ہوتا جو چند سو سالوں کے بعد نظام الملک کے دور میں ہوا تھا کہ بادشاہ نے جب دین حقہ کو قبول کیا عوام نے بغاوت کر کے اسے قتل کر دیا، یہاں بھی یہی ہوتا مگر دربار میں بادشاہ کو مطمئن کیا، مسجد کے اندر تمام نمازیوں کے سامنے جب اس اعتراض کا جواب دیا تو اب ایران کی کیفیت بدل گئی، لوگ جو کر جو آ کر علامہ حلی کے ہاتھ پر دین حقہ کو قبول کر رہے ہیں، اور اس وقت ایک اور لطیفہ پیش آیا، ایک اور عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو اگر کہ علامہ حلی کے حالات سے خارج ہے مگر اس لیے کہ علامہ حلی کے سفر ہی میں پیش آیا تو میں اس کو بیان کرتا چلوں، جب علامہ حلی ایران کی جانب چل رہے تھے دین حقہ کی تبلیغ کے لیے تو اپنے بیٹے فخر المحققین کو لے کے آئے تھے، اور اس وقت ایک اور شخص ملا حسن کاشی یہ بھی ایک چھوٹے موٹے عالم تھے لیکن عالم سے زیادہ بحیثیت ظریف بحیثیت مسخرے مشہور تھے، اور ان کا کام ہی یہی تھا کہ جب کوئی شخص کسی دلیل کو نہ مانے تو یہ ہنسی اور مذاق کی باتوں سے اسے منوا لیا کرتے، اب یہ بھی علامہ حلی کے ساتھ چلے، اگر کے بعد روایتوں میں یہ واقعہ ہے کہ یہ لکھا ہوا کہ یہ واقعہ اس مقام پر پیش نہیں آیا لیکن قصص العلماء کے مؤلف کہتے ہیں کہ یہ اسی مقام پر پیش آیا کہ ملا حسن کاشی بھی علامہ حلی کے ساتھ چلے، جب دربار میں بادشاہ سے مناظرے کے بعد علامہ حلی نے مذہب شیعہ کی حقانیت کو ثابت کر دیا تو آج اس کے بعد یہ ملا حسن کاشی کھڑے ہوئے اور بادشاہ سے کہا کہ میں ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ کون سا مذہب سچا ہے کون سا مذہب غلط، اور وہ دلیل یہ ہے کہ میں آپ کو دو نمازیں پڑھ کے دکھاتا ہوں، ایک نماز وہ جو ہم اپنے مذہب کے مطابق پڑھیں گے اور ایک نماز وہ جو ہم دوسروں کے مذہب کے مطابق پڑھیں. آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون سا مذہب سچا ہے. یہ کہنے کے بعد ایک رکعت ایک تو نماز پڑھی دو رکعت اسی طریقے سے جو چھٹے امام نے بتایا تھا, بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ, طہارت کے ساتھ, لباس کو پاک کر کے, خوشبو لگا کر, سجدہ رکھ کر, قبلہ رخ ہو کر, بڑے ادب اور احترام اور خضوع و خشوع کے ساتھ, اور کہا کہ یہ تو ہے ہماری نماز, اور کہا کہ اب دیکھیے دوسروں کی نماز کیسے ہوتی. بس یہ تاریخ کا واقعہ ہے, میرا کسی کی جانب اشارہ نہیں. یہ کہنے کے بعد ملا حسن کاشی نے نماز پڑھنا شروع کی. کس انداز سے نماز پڑھنا شروع کی؟ سب سے پہلے تو شراب منگوائی اور شراب سے وضو کیا. شراب سے وضو کرنے کے بعد کتے کی کھال منگوائی اور اس کتے کی کھال کو اوڑا, مگر نماز کو اور مکمل کرنے کے لیے اس کتے کی کھال کے ایک چوتھا حصے پر کسی سے پیشاب کروایا تاکہ مکمل طور پر نمازی کا لباس صحیح طریقے سے ہو جائے. کتے کی کھال کو اوڑا, اس کے ایک چوتھائی حصے کے اوپر, اس کتے کی کھال کے ایک چوتھائی حصے کے اوپر پیشاب کروایا. اس کے بعد جب کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنا شروع کی تو نماز کے اندر نہ کوئی نیت نہ کوئی تکبیرت الاحرام, بس اتنا کہا دو سبز درخت, دو سبز درخت, یہ کہا رکوع کے اندر چلے گئے. شراب سے وضو کر چکے ہیں, چنانچہ اس شراب کے مٹھاس کی وجہ سے مچھر اور مکھیاں پورے آزائے وضو کے اوپر آ کر بیٹھ چکی, اور اس کے بعد صرف کھڑے ہوئے صرف اتنا کہا کہ دو ہرے درخت, اور یہ کہہ کر رکوع میں گئے, رکوع کے بعد سجدے میں گئے. اب سجدہ بھی کس چیز پر کیا؟ کتے کا فضلہ منگوایا اور اس کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر سجدہ انجام دیا. اسی طریقے سے دوسری رکعت پڑھی, اور اس کے بعد دوسری رکعت میں تشہد کے بعد اب سلام پڑھنا ہوتا ہے تاکہ نماز ختم ہو. بجائے سلام پڑھنے سے انہوں نے ریف خارج کر کے اپنی نماز کو ختم کیا, اور بادشاہ سے کہا کہ یہ ہے نماز جو بہت سے مسلمانوں کے نزدیک صحیح نماز. بادشاہ وقت نے ایک مرتبہ اس نماز کو دیکھا, جلال کی حالت میں آ گیا, جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن کو اڑا دو, اس نے نماز کی توہین کی. ملا حسن کاشی ایک مرتبہ پھر کھڑے اور کہا کہ میں نے کون سی نماز کی توہین کی ہے؟ اس میں سے جس چیز پر بھی آپ کو شک یا جس عالم کو بھی شک ہو, میں اسی کے فقیہ کی کتاب سے اس کو ثابت کر کے دکھاؤں گا. اب درباری علماء کھڑے ہو, کسی نے کہا یہ شراب سے وضو کیسا, کسی نے کہا کہ یہ پیشاب والی لباس کو پہن کر نماز کیسی, کسی نے کہا کتے کی کھال کو پہن کر نماز کیسی, اور ملا حسن کاشی ایک ایک فقیہ کی کتاب سے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں فقیہ نے لکھا ہے کہ شراب سے وضو کرنا بالکل صحیح اور جائز ہے, فلاں فقیہ نے لکھا ہے کہ نماز میں الحمد اور سورہ کی ضرورت نہیں, کوئی ایک قرآن کی آیت پڑھو بلکہ آیت کا ترجمہ پڑھ لو وہ بھی کافی. میں نے خود عام مطاب سورہ رحمان کی آیت ہے اس کا ترجمہ پڑھا تھا. دیکھو فلاں فقیہ کہتا کہ جانور کے پیشاب اور پیخانے کے اوپر بھی سجدہ کرنا بالکل جائز ہے. دیکھو فلاں فقیہ کہتا کہ نماز ختم کرنے کے لیے سلام پڑھنا ضروری نہیں, کوئی ایسا کام کر دو جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز خود بخود ختم ہو جایا کرے گی. اس نماز کو ثابت کر کے وہاں دکھایا, چنانچہ اس کے بعد ہی اس کا اثر ہوا کہ بادشاہ کے دل میں مذہب شیعہ کی محبت بڑھی اور دیگر فضائل سے نفرت اور حقارت میں اضافہ ہوا. بڑا نازک موضوع, میں بہت سمجھ سمجھ کے آگے بڑھاؤں, ورنہ بہت کھل کر بھی بات ہو سکتی تھی کہ کس فقیہ کا کون سا مسئلہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا. تو علامہ علی نے اس عظیم ترین کارنامے کو انجام دیا. شاہ خدا بندہ نے خواہش کی کہ اب آپ یہی ٹھہر جائیے, مگر علامہ کو اس سے بڑا صاف کرنا تھا, چنانچہ واپس ہلنا میں آئے. ہلنے کے مدرسے کو اتنا مضبوط کر دینا ہے کہ اب اس کے بعد پھر سے اہل بیت کے اندر کہیں کوئی کمی یا خرابی نہ رہنے پائے, چنانچہ ہلنا میں آئے. اور 11 محرم سن 726 ہجری تک علامہ علی اسی مقام پر اپنے شہر ہلنا میں بیٹھ کر دین آل محمد کی تبلیغ کرتے رہے. سن 676 ہجری میں علامہ علی کے ماموں محقق کا انتقال ہوا تھا. اس وقت علامہ علی کی عمر 28 سال تھی. محقق کے انتقال کے بعد اگرچہ محقق کے بڑے ممتاز ترین شاگرد اور محقق علی کے ساتھی علماء بھی زندہ تھے, مگر سب نے بھی اتفاق کہا کہ اب مذہب شیعہ کی قیادت مرجعیت علامہ علی کو ملنا چاہیے. چنانچہ 28 سال کی عمر میں علامہ علی تمام قوم شیعہ کے مشتہد اعلیٰ قرار پائے. 726 ہجری تک مسلسل 50 سال تک اس منصب کے اوپر فائز رہے, جس کے دوران کتابیں لکھی, کتنی کتابیں لکھی کہ تاریخ کا یہ فقرہ کہ علامہ ہلی نے اتنی کتابیں لکھی کہ جب حساب کتاب کیا گیا تو پتا چلا کہ مرنے سے پیدائش سے لے کر مرنے تک, جس دن پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک, یعنی تقریباً 80 سال تک اتنی انہوں نے کتابیں لکھی کہ ان کی کتابوں کو جب تقسیم کیا گیا تو پتا چلا کہ اوسطاً روزانہ 1000 صفحے علامہ ہلی کے حصے میں آئے, یعنی روزانہ 1000 صفحے لکھتے تھے. اور یہ حساب کب سے لگایا گیا؟ پیدائش سے لے کر جس دن پیدا ہوئے, اگر اس دن سے حساب جوڑا جائے تو مرنے تک جتنے دن ہوتے ہیں 80 سال کی عمر, 1000 صفحے روزانہ کے حساب سے علامہ ہلی کے پڑھتے ہیں. اور اگر آپ اس عمر سے دیکھیں جب علامہ ہلی عالم بن گئے تھے تو 2000 صفحے علامہ ہلی روزانہ لکھتے تھے. میں تو کہتا ہوں کہ 2000 صفحے کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے, لکھنا تو بہت دور کی چیز ہے, جبکہ باقی دنیا کے کام کر رہے ہیں, سفر اختیار کر رہے ہیں, واقعات میں آپ نے سنا کہ کربلا جا رہے ہیں, زیارت کے لیے جا رہے ہیں, شاگردوں کو درس دے رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, تمام دنیا شیعت کے مسئلے آتے ہیں. تو اب علامہ ہلی کتابیں لکھی تو اتنی کہ روزانہ کے 2000 صفحات سے ہی فرماتے تھے, اور ہماری خدمت کی تو ایسی کہ پورے ایران کے اندر مذہب شیعہ کو پھیلا دیا, اور ساتھ ساتھ تقوا اور پرہیزگاری. وقت بہت کم رہ گیا ہے, کسی مسائل بھی آنے والے, میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن بس اتنا سن لیجیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھیں علامہ ہلی کی, تو تقوی کی یہ منزل ہے, پرہیزگاری کی یہ منزل ہے کہ علامہ ہلی کے بارے میں مشہور و معروف کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کم سے کم 3 یا 4 مرتبہ پوری زندگی کی نمازوں کو احتیاطاً دوبارہ دہرایا ہے کہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو, شاید کوئی کمی رہ گئی ہو. پوری زندگی کی نمازیں 3 یا 4 مرتبہ دہرائی ہیں کہ کوئی کمی نہ رہنے پائے, اجزاء و شرائط کے اندر کسی قسم کی خرابی نہ رہنے پائے. یہ علامہ ہلی کا تقدس ہے. تو جس پہلو سے دیکھیں, علم کے اعتبار سے دیکھیں, خدمات کے اعتبار سے دیکھیں, تقدس کے اعتبار سے دیکھیں, علامہ ہلی کی کتابوں کے اعتبار سے دیکھیں, ایک جینیس اور نابغہ اپنے زمانے کا نظر آتا. اور پھر علامہ ہلی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ بھی خدا کی ایک بہت بڑی برکت ہے کسی کے اوپر کہ اولاد چھوڑی تو اولاد بھی ایسی کہ لوگ آج تک یہ کہتے ہیں کہ علامہ ہلی کے بیٹے اور علامہ ہلی میں علمی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. علامہ ہلی کے بیٹے جن کا نام محمد تھا لیکن ان کا لقب ہے فخر المحققین. اب اندازہ کرے کہ کتنا علامہ ہلی پر خدا کی برکتیں. کتابیں آپ نے دیکھی, ان کے کارنامے آپ نے دیکھے, امام زمانہ سے ملاقات آپ نے دیکھی, اور اس سے اندازہ کرے کہ خدا نے اولاد بھی دی تو ایسی اولاد کہ اتنے بڑے عالم تھے علامہ ہلی کے بیٹے کہ علامہ ہلی نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو وصیت تحریر کی تھی, اور اس وصیت نامے میں یہ لکھا تھا کہ میری جتنی کتابیں نامکمل ہیں تم ان سب کو مکمل کر دینا, اور دیکھو میری جتنی کتابیں ہیں ان سب کو تم دوبارہ دیکھنا, اور جہاں جہاں کوئی غلطی نظر آئے تم میری کتابوں کی غلطیوں کو صحیح کرنا, تم میری غلطیوں کی اصلاح کرنا. کتنا بڑا مقام ہوگا علامہ ہلی کے بیٹے کا کہ علامہ ہلی جیسا عالم اپنے بیٹے سے کہہ رہا کہ میری کتابوں کو مکمل بھی تم کرو اور میری کتابوں کی غلطیوں کی اصلاح بھی تم کرو. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ علامہ ہلی کے صاحبزادے نے اگرچہ طویل عمر پائی تھی لیکن ان کی کتابیں بہت کم ہیں, کیونکہ زیادہ تر انہوں نے اپنے والد کی کتابوں کو مکمل کیا تھا, جس میں مشہور ترین کتاب کتاب الافین. کتاب الافین وہ کتاب ہے جس میں علامہ ہلی نے 2000 دلیلیں امیر المومنین کے خلافت کے بارے میں جمع کی, اس کو آدھا انہوں نے لکھا اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے مکمل کیا. ضمنی طور پر ان کے بیٹے کے بارے میں 2 باتیں آپ کو بتا دوں تاکہ علامہ ہلی کی پوری زندگی مکمل ہو جائے. علامہ ہلی کے ساتھ جاتے کچھ کتنے بڑے آنے میں اس کا اندازہ تو آپ کو ابھی بعد والے واقعے سے ہوگا, مگر اس سے پہلے چھوٹا سا واقعہ آپ سن لیجیے. یہ وہ واقعہ ہے جو کتابوں میں تو نظر نہیں آتا مگر نجف کے اور قم کے اساتذہ اپنے شاگردوں کو بتایا کرتے ہیں کہ علامہ ہلی نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا, جب وہ علم دین حاصل کر رہے تھے, بلا کر سوال کیا کہ تم علم دین تو حاصل کر رہے ہو مگر اتنا بتاؤ کہ تمہارے سامنے کیا تصور ہے, تم کتنے بڑے عالم بننا چاہتے ہو, تم نے ذہن میں کیا رکھا ہے کہ تم کتنا علم حاصل کرو گے. اب فخر المحققین سے اپنے بیٹے سے سوال کر رہے ہیں, اور علامہ ہلی جیسی شخصیت جو تاریخ شیعہ کی یعنی سب سے زیادہ نمایاں اور ممتاز ترین شخصیت, بیٹے نے فوراً جواب دیا کہ بابا میرے ذہن میں آپ کی شخصیت, آپ کے علم کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک ہی خیال ہے کہ خدا بندہ مجھے اس منزل اور اس مقام پر پہنچا دے. علامہ ہلی نے سنا کہا بیٹا پھر تم عالم نہیں بن سکتے, میری منزل پہ نہیں پہنچ سکتے ہو, بیٹے نے حیران ہو کر پوچھا بابا اس کی وجہ کیا, آپ کے ذہن میں کون تھا کہ جب آپ نے علم حاصل کیا؟ تو کہا کہ جب میں نے علم حاصل کیا تو میرے ذہن میں امام تھے اور میں نے کہا تھا خدا بندہ مجھے اتنا علم دے دے کہ امام کے برابر میرا علم پہنچ جائے. جب میرے ذہن میں وہ تصور تھا اور میں نے کوشش کی تو پھر میں اس منزل پر پہنچا جہاں آج تمہیں نظر آ رہا ہوں. اگر تم نے مجھے سامنے رکھ کر کوشش کی تو یقیناً تم اس سے کم ہی علم کے درجے پر پہنچو گے اور تمہارا علم ختم ہو جائے گا. تو ہمیشہ ہمت کو بلند رکھو. اور یہ اخلاقیات میں معصومین کا ایک اصول بھی ہے کہ دیکھو ہمیشہ ہمتیں بلند رکھو, ہمیشہ اونچے کام کے بارے میں سوچو, تبھی تم کامیاب ہو سکو گے. تو اب بیٹے نے باپ کی نصیحت پر ایسا عمل کیا کہ باپ اگر غلطی کرتا ہے تو بیٹا اس غلطی کی اصلاح کرتا. لیکن وہ باپ کی کون سی غلطی تھی جس کی اصلاح بیٹے نے کی؟ کیونکہ آج کی تقریر کا وقت پورا ہو گیا, اگر میں اس کو بیان کروں گا تو مسائل رہ جائیں گے جو میرے نزدیک اس تقریر سے زیادہ اہم. اس لیے گفتگو ختم. میں نے تقریر کے بیچ میں بار بار یہ اعلان کیا کہ آئندہ گفتگو خواجہ نصیر الدین سوسی کے بارے میں ہوگی, مگر جس مقام پر تقریر ختم ہوئی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب آئندہ گفتگو شہید اول کے بارے میں کی جائے تاکہ فخر المحققین کے کچھ حالات بھی اس میں آ جائے اور گفتگو کے اندر رقت بھی باقی رہے. تو اس کے ساتھ یہ آج کی نشست ختم ہوئی تقریر کی حد تک. آئندہ انشاءاللہ شہید اول کے حالات آپ کے سامنے آئیں گے. شہید اول فخر المحققین کے شاگرد ہیں, علامہ ہلی کے بیٹے فخر المحققین کے شاگرد ہیں. چنانچہ اس کے اندر میں فخر المحققین کے کچھ حالات بھی بیان کروں گا اور اپنی قوم شیعہ کی ایک بدقسمتی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس انداز سے فخر المحققین جیسا بڑا عالم اپنی حماقتوں سے ہم نے کھو دیا. بہت دردناک اور بہت ہی زیادہ تلخ حصہ ہے تاریخ کا کہ اتنا بڑا عالم دین جسے علامہ ہلی کہے کہ تم میری کتابوں کو مکمل کرنا, مگر کچھ ناآقبت اندیش اور کچھ جاہل اور کچھ حسد کرنے والے شیعوں نے اتنی عظیم ہستی کو ہم سے دور کر دیا. تفصیل انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گی. تو اب اس سے پہلے کہ مسائل شروع ہو ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد والے. آج شاید میری گفتگو خصوصاً اس کا ابتدائی حصہ آپ کو ذرا خشک اور بے ربط لگا. جن حالات میں اس تقریر کو میں نے مکمل کیا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں. بہرحال یہی بہت بڑی بات ہے کہ تقریر مکمل ہو گئی, ورنہ میرا تو اندازہ یہ تھا کہ شاید آج گفتگو ہو بھی نہ سکے گی. تو بہرحال یہ چند مجبوریاں اور چند بیماریاں تھیں جس کی بنا پر یہ پریشانی ہوئی. آئندہ سے سلسلہ باقاعدگی سے چلے گا. میں نے اعلان کیا تھا کہ ایک گھنٹے کی تقریر ہوا کرے گی, لیکن علامہ ہلی جیسی تناور شخصیت سامنے آئی کہ ایک گھنٹے کی تقریر میں نامکمل تھا اس موضوع کو پورا کرنا. اس لیے آج کی تقریر ڈیڑھ گھنٹے کی ہو گئی. اور آثار یہ ہے کہ شہید اول کے حالات میں چونکہ فخر المحققین کے حالات بھی بیان ہوں گے اس لیے وہ تقریر بھی ڈیڑھ گھنٹے کی ہوگی. مسائل فقہ کے اندر میں نے پہلی تقریر میں بینک کے مسئلے بیان کیے جو نامکمل ہے. دوسری تقریر میں زیارت پر جانے والوں کے اس مسئلے کو بیان کیا جس کے اندر وہ گناہ کبیرہ کا شکار ہو رہے ہیں اور ایک اسلامی مملکت کو نقصان پہنچانے کے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں. تیسری تقریر کے اندر بات آئی تھی سجدے کے مسائل پر. اور چوتھی تقریر میں سجدے کے مسائل سے متعلقہ کچھ سوالات کسی نے پوچھے تھے جس کا میں نے جواب دیا. پچھلی تقریر میں مسائل نہ ہو سکے تو ایک تقریر بغیر مسائل کے گزری. آج اسے سجدے کے مسائل کو مکمل کرنا. میں آپ کے ذہن میں اس بات کو لے آؤں کہ سجدے کا مسئلہ بیان کرنے کی وجہ کیا تھی. سجدے کا مسئلہ بیان کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ ہاتھ پر سجدہ کرنا لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ شامل کر لیا ہے اپنی عبادات کہ ذرا سی کسی کو سجدگاہ نہ ملی اور اس نے جھٹ سے ہاتھ پر سجدہ کیا, یہ سمجھ کر کہ مجبوری کی حالت میں ہاتھ پر سجدہ کرنے کی شریعت نے اجازت دی. جبکہ میں نے عرض کیا کہ کم از کم موجودہ زمانے میں یہ ناممکن نظر آتا کہ کسی آدمی کو کبھی ایسی پریشانی ہو کہ اسے ہاتھ پر سجدہ کرنا پڑے. آج کے دور میں تو یہ ناممکن ہے, تقریباً ناممکن ہے, بالکل ناممکن تو نہیں, تقریباً ناممکن ہے کہ کوئی ایسی پریشانی میں پھنس جائے کہ اس کو ہاتھ پر سجدہ کرنے کی نوبت آ جائے. ورنہ شریعت نے جو بیچ کے اسٹیپس رکھے ان کو اگر ذہن میں رکھیے تو ہاتھ پر سجدہ کرنے والوں کی ساری نمازیں غلط. اگر کسی نے آج تک واقعہ ایسا کیا بھی ہے تو وہ نمازیں غلط ہیں, ان کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. لیکن اس سے قبل کے اس مسئلے کو میں بیان کروں, ایک تقریر کا مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا, میں اس کو مکمل کر دوں. تقریر کے دوران میں نے بتایا تھا کہ علامہ ہلی قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور محبت سے ہلی کو سجدے میں جانا پڑتا تھا. اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہے. آیت اللہ خوی اور خمینی کا مسئلہ میں بتا دوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. اختلاف یہ ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر آپ قرآن کی سجدے والی آیت پڑھیں تو سجدہ کرنا واجب ہے, اور اگر آپ اس کو سنیں, سننے کی دو قسمیں, ایک قسم یہ ہے کہ آپ توجہ سے سنیں, آپ کا ارادہ ہو سننے کا, آپ کان لگا کر سن رہے ہیں, آپ کا ارادہ, آپ کی نیت ہے کہ آپ تلاوت قرآن سنیں, اس میں اگر آیت سجدہ آ جائے تب بھی سننے والے پر سجدہ واجب ہے. لیکن ایک صورت یہ ہے کہ آپ کی نیت اور ارادہ نہیں, خود بخود وہ آواز سامنے آ گئی, جیسے آج کل تو بہت یہ ممکن ہے, ریڈیو سے تلاوت ہو رہی ہو, ٹی وی سے تلاوت ہو رہی ہو, آپ گزر رہے ہیں کہیں سے, قاری پڑھ رہا ہے قرآن, اور بس کی جب بس کے اندر کیسٹ لگ گیا تلاوت کا, بہت ساری صورتیں کہ آپ نے کان نہیں لگایا سننے کے لیے, خود بخود وہ آیا کہ سجدہ آپ کے کان میں آ گئی اور پوری آ گئی. تو اس صورت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی سننے والے پر سجدہ واجب ہے, مگر آیت اللہ خوئی اور خمینی کا فتویٰ ہے کہ اگر خود پڑھیں تب سجدہ واجب ہے, اور خود سنیں نیت اور ارادے سے تو سجدہ واجب, خود بخود آواز کان میں آ رہی ہے آپ نہیں سننا چاہ رہے تب یہ سجدہ واجب نہیں. یہ مثلا میں نے اس لیے بھی بتایا کہ کہیں آج کے یہ ہمارے ذہین اور ہوشیار بچے اپنے والدین کو مصیبت میں نہ ڈال لیں, تو اگر آج کا کوئی بچہ آپ کے ساتھ یہ شرارت کرے تو آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں, آپ بے شک اس کی گردن کو ناپ سکتے ہیں, اس لیے کہ بے اختیار یا آپ نہیں سننا چاہ رہے تھے اس نے آیت سنا دی, تو آج کے مراجع کے نزدیک سجدہ واجب نہیں. خیر, اب آئیے سجدے کے مسئلے پر. سجدے کے مسئلے میں ایک مسئلہ میں پہلے بیان کر دوں, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وقت ختم نہ ہو جائے, وہ یہ ہے کہ دوران نماز اگر سجدگاہ غائب ہو جائے تو اس صورت میں نماز پڑھنے والے کی کیا ذمہ داری ہے. جیسے عام طور پر گھروں میں ہوتا ہے کہ بچے کھیلتے کھیلتے آئے اور سجدگاہ اٹھا کر لے گئے, یا آپ کسی ایسے مقام پر نماز پڑھ رہے تھے کہ جہاں کاغذ یا پتا آپ نے رکھا ہے سجدے کے لیے, ایک مرتبہ ہوا چلی اور وہ اڑ گیا, یہ ایسی ہی کوئی صورتحال کہ جس چیز پر آپ سجدہ کر رہے ہیں اگر نماز کے دوران وہ چیز غائب ہو گئی, غائب ہونے سے مقصد یہ کہ وہاں سے ہٹ گئی, تو اب آپ کس طریقے سے سجدہ کریں کس چیز پر, تو اس کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر دوران نماز سجدگاہ سے مطلب یہ مہر نہیں ہے, بلکہ سجدگاہ سے مطلب کوئی بھی چیز جس پر آپ سجدہ کر رہے ہو, چاہے مہر ہو, کاغذ ہو یا پتا ہو, وہ اگر غائب ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ نماز کا وقت, بلکہ یہ بھی نہیں, اگر وہ چیز غائب ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ فل فار فوراً کیا آپ کو کوئی دوسری ایسی چیز مل سکتی ہے جس پر سجدہ صحیح. بچہ سجدگاہ اٹھا کر لے گیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جیب میں کاغذ پڑا ہوا ہے, سجدگاہ چلی گئی چلی جائے, آپ جیب سے کاغذ نکال کر اس کے اوپر رکھ کر سجدہ کر لیں. بچہ سجدگاہ لے کر چلا گیا, لیکن آپ نے عقیق یا فیروزے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, اور آیت اللہ عقیق کے نزدیک عقیق اور فیروزے پر حالت اختیار میں سجدہ بالکل صحیح, تو ٹھیک ہے وہ سجدگاہ لے کے آپ نے عقیق یا فیروزہ جو بھی انگوٹھی ہے اس پر سجدہ کر لیا, یا یہ کہ بچہ سجدگاہ لے گیا, آپ جس جگہ نماز پڑھ رہے تھے مسلح پر, مسلح سے آگے سیمنٹ کا فرش ہے, آپ ایک قدم آگے بڑھے اور سیمنٹ پر آپ نے سجدہ کر لیا, کیونکہ آیت اللہ خوئی اور خمینی کے نزدیک سیمنٹ کے اوپر سجدہ بالکل صحیح ہے اگر اوپر سے رنگ نہ کیا ہوا. تو اگر سجدگاہ غائب ہو جائے تو یہ دیکھیں کہ کیا کوئی اور ایسی چیز موجود ہے قریب میں کہ نماز چھوڑے بغیر آپ اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں, اگر ایسی کوئی چیز مل جائے تو مسئلہ بہت واضح, وہ چیز چلی گئی دوسری چیز آ گئی, نماز میں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ ایسی کوئی چیز قریب میں آپ کے پاس موجود نہیں ہے جس پر آپ سجدہ کر سکیں, سر چیزیں یہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سیمنٹ کا فرق بھی نہیں ہے, قالین وغیرہ ہے اور کاغذ وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے اور سجدگاہ غائب ہو گئی, تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ نماز کا وقت ختم ہونے والا تو نہیں, دیکھیں گے کہ نماز قضا ہونے میں کتنی دیر ہے, اگر پتا چلے کہ نماز قضا ہونے والی ہے, بالکل آخری وقت میں نماز پڑھ رہے تھے, یعنی دوسرے الفاظ میں اتنا وقت نہیں کہ آپ نماز توڑیں, کہیں سے سجدگاہ وغیرہ لائیں اور پھر سے نماز پڑھیں, اتنا وقت نہیں, اگر آپ یہ کرنے گئے تو نماز قضا ہو جائے گی. اس صورت میں پھر علماء کہتے ہیں کہ اب سجدگاہ نہیں ہے تو ہاتھ پر سجدہ کر لیں نماز صحیح, یہ وہ صورت ہے جب ہاتھ کی نوبت آ جائے گی. لیکن اگر نماز کا وقت بہت باقی, زہر کی نماز 2 بجے آپ پڑھ رہے ہیں تب سجدگاہ غائب ہو گئی, 7:30 بجے تک اس کا وقت ہے, تو علماء کہتے ہیں کہ نماز توڑ دیجیے, نماز توڑ کر سجدگاہ یا کوئی بھی چیز جس پر سجدہ ہو سکتا ہے اسے لے کر آئیے اور پھر سے نماز پڑھیے. تو دوران نماز اگر سجدے والی چیز غائب ہو جائے تو پہلے تو دیکھیں کہ کوئی اور چیز مل جائے جس پر سجدہ صحیح ہے، وہ نہ ملے تو وقت دیکھیں، اگر وقت بہت زیادہ ہے تو نماز توڑ دے اور اس کو دوسری کوئی چیز لائے سجدے والی اور پھر سے نماز پڑھیں، اور اگر وقت کم ہے تو اس صورت میں جو مجبوری کا حکم ہے اس پر آپ عمل کریں۔ اب مجبوری کا حکم کیا ہے یہ بھی میں بیان کر دوں، میں نے تو کہہ دیا کہ ہاتھ پر سجدہ کریں مگر وہ بیان کرنا مناسب نہیں تھا اس لیے میں نے اس وقت کہہ دیا، لیکن اصل حکم یہ کہ مجبوری کی حالت میں انسان کیا کرے گا، جب کسی آدمی کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر سجدہ کرنا جائز ہے، جس پر سجدہ کرنا صحیح، ایسی چیز نہ ہو تو اس صورت میں حکم ہے کہ اپنے لباس پر سجدہ کریں۔ ترتیب ذہن میں رکھیے، نمبر ایک کیا چیز ہے، نمبر دو کیا چیز ہے، نمبر تین کیا چیز ہے۔ اگر کوئی سجدے والی چیز نہ ملے تو حکم یہ ہے کہ اپنے لباس پر سجدہ کرو، اپنے لباس پر، دری نہیں، قالین نہیں، لباس، لباس پر سجدہ کرو۔ اب اگر لباس پر سجدہ کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی لباس کتنا لمبا نہیں ہے کہ اسے کھینچ کر سجدہ کریں، اتارنے کا موقع نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، گرمی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے جس میں آپ لباس نہیں اتار سکتے، کوئی بھی ایسی مجبوری، تو پہلا حکم یہ ہے کہ اپنے لباس پر سجدہ کریں، چاہے لباس اتارنا پڑے اور چاہے لباس کو آگے کھینچ کر اس پر سجدہ کرنا پڑے۔ اگر لباس بھی نہ ملے تب یہ ہے کہ ہاتھ کے اوپر سجدہ کرو، پھر حکم یہ ہے کہ ہاتھ پر سجدہ کرو مجبوری کی حالت میں۔ مجبوری کی حالت میں بھی پہلا نمبر ہے لباس، لباس نہ مل سکے تو نمبر دو ہے ہاتھ، اور اگر ہاتھ پر بھی ممکن نہ ہو کسی مجبوری کی وجہ سے، ہاتھ پر بھی ممکن نہیں ہے تو اضافہ میں کوئی نجاست ہے، کوئی ایسی بات ہے، ہاتھ پر بھی ممکن نہیں ہے تو پھر آیت اللہ خود کہتے ہیں کہ جو چیز بھی نظر آئے اس پر سجدہ کر لو، وہ دری ہو، وہ قالین ہو، کوئی چیز بھی، کوئی تو چیز سامنے ہو، جو چیز بھی ہو سجدہ کر لو۔ لیکن آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہاتھ پر ممکن نہ ہو تو جو معدنیات ہیں، جو معدنیات زمین سے کھود کے نکالی جاتی ہیں، مثلا سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، پیتل ہے، یہ جو مائنز معدنیات نکالی جاتی ہیں، کوئلہ، ان پر سجدہ کرو، اور یہ بھی نہ ملے تب پھر یہ کہ جو چیز بھی سامنے نظر آئے اس پر سجدہ کر لو۔ تو آیت اللہ کوئی کے نزدیک تین اسٹیپ ہیں مجبوری میں، نمبر ایک لباس، لباس نہ ملے تو ہاتھ، ہاتھ پر ممکن نہ ہو تو جو چیز بھی مل جائے، اور آیت اللہ خمینی کے نزدیک چار اسٹیپ ہیں، نمبر ایک لباس، وہ نہ ملے تو ہاتھ، ہاتھ پر ممکن نہ ہو تو معدنیات، معدنیات پر ممکن نہ ہو تو دنیا کی جو چیز بھی آپ کو نظر آئے۔ یہ ہے مجبوری کی حالت میں ترتیب۔ اب آئیے پرانے مسئلے پر، کہ اگر دوران نماز سجدگاہ غائب ہو گئی اور کوئی اور چیز بھی موجود نہیں ہے جس پر سجدہ کیا جا سکے تو وقت دیکھیں، اگر وقت بہت زیادہ ہے تو نماز توڑ لیں اور پھر بعد میں کوئی چیز سجدے والی لا کر سجدہ کریں، اور اگر وقت بہت کم ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، تو پھر اس مسئلے پر عمل کریں۔ یعنی وہ سجدگاہ تو بچہ لے گیا اٹھا کر، یہ ہوا سے اڑ گئی، اب کپڑے کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، اپنے لباس پر، تو اس پر سجدہ کریں۔ یہ نہیں ممکن ہے، وقت بہت کم ہے، جتنے میں قمیض اتار کر کریں گے نماز قضا ہو جائے گی، ہاتھ پر کر لیں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے، کوئی صاحب کے مقلد ہے تو جو چیز سامنے ہو اس پر کر لے، خمینی صاحب کے مقلد ہے تو اگر کوئی معدنیات مل جائے اس پر کرے، اور وہ بھی نہ ہو تو پھر جو چیز سامنے نظر آئے اس کے اوپر کر لیں۔ یہ ہو گیا یہ مسئلہ مکمل، جس سے آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی ہو کہ ہاتھ پر سجدہ کرنا کتنا مشکل ہے، اور کتنے شاید ہی کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جب ہاتھ پر سجدہ کرنے کی نوبت آئے۔ اس مقام پر ایک بات میں اور بتا دوں، وہ یہ ہے کہ
بعض ایسا اسلام ہوتا ہے مسلمان
بھائی کے لگا ہو،
اور پیغمبر اسلام
یہ
کہ تیسرا لکھتی کہ اب ہو سکتا ہے اس میں بلکہ نماز کا احتمال ہے،
ہماری جان کے ابھی
اعلان نبوت ہی نہیں ہوا، ہر کانگریس لکھتا ہے کہ رسول کے نبوت کے اعلان سے تین سال پہلے
بہت
سارے سفارش
نماز کا جاتا ہے بنیاد پر کہ وہ سلسلے پر سجدہ
نماز کی روایت،
وہاں اگر آپ اس طرح سجدہ کریں تو بہت پریشانی ہو جائے گی۔ حج کے زمانے میں تو خضوع میں عام ہوتا ہے، سختی نہیں ہوتی ہے، لیکن عام دنوں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، یا خدا نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی ایسی صورتحال ہو کہ آپ کسی ایسے وقت پہ ایسی جگہ پھنسے ہیں کہ فسادات ہو رہے ہیں، نماز میں قضا ہو رہی، اب اگر سجدگاہ وغیرہ رکھ کے نماز پڑھیں تو خطرہ ہے جان کا، اس صورت میں تقیہ کا مقام ہے۔ تو اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی حالت میں ہاتھ پر سجدہ کر لے تو نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ایسا مقام ہو تب یہ حکم ہے کہ جو چیز بھی نظر آئے اس کے اوپر سجدہ کر لو۔ یعنی صفیے کی جب صورت حال ہو اس وقت اگر آپ ہاتھ پر سجدہ کر بھی سکتے ہو تب بھی شریعت آپ کو مجبور نہیں کر رہی کہ انہیں اس چیز کا خیال رکھو, بلکہ شریعت کہتی ہے تحیے کی صورت میں جس طرح سارے لوگ سجدہ کر رہے ہیں تم بھی اسی طرح کر لو. اگر آپ کے لیے ممکن بھی ہو اپنی جان پر کھیل کر آپ سجدہ رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تب بھی شرن یہ بہادری نہیں بلکہ بے وقوفی کہلائے گی, بلکہ حکم یہ ہے کہ جو چیز سامنے ہو اسی پر سجدہ کر دیا جائے. اب آخر میں جو تقریباً دو منٹ بچ رہے ہیں اس میں بہت مختصراً جو تین باتیں اور بتا دوں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کن کن چیزوں پر سجدہ صحیح ہے, اس سلسلے میں میں نے تیسری تقریر میں کچھ مسائل بتائے تھے کہ زمین پر زمین سے جتنے پتھر نکلتے ہیں, سنگ مرمر ہے سنگ سیاہ ہے جتنے پتھر نکلتے ہیں ان سب پر, اور زمین سے اگنے والی ان چیزوں پر جو نہ کھائی جاتی ہے نہ پہنی جاتی ہے اس پر سجدہ بالکل صحیح. اس سلسلے میں میں نے کچھ مثالیں دی تھی جو عام طور پر آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی, چنانچہ میں دو تین مثالیں اور دے دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. زمین پر تو سجدہ صحیح ہے, زمین سے مراد وہ جو مٹی ہے, جو زمین سے پتھر نکلتا ہے وہ پہاڑی پتھر ہو یا سنگ مرمر ہو یا اسی قسم کا پتھر ہو اس پر بھی سجدہ صحیح. اسی طرح سیمنٹ کا جو فرش, سیمنٹ کا فرش بشرط یہ کہ اوپر سے اس پر کوئی رنگ نہ کیا جائے, جو خالی سیمنٹ کا فرش ہے اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے, کوئی چیز رکھنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح جو آج کل رواج ہے موزیک کا, موزیک کے فرش کے اوپر بھی سجدہ بالکل صحیح ہے, اور اس میں بھی اگر اوپر سے رنگ کیا جائے تو غلط, لیکن اگر اوپر سے کوئی رنگ نہ ہو جو موزیک کے پتھروں کا اپنا رنگ ہوتا ہے وہی موزیک ہو تو اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے. یعنی اگر آپ اپنی پیشانی سیدھی سیمنٹ کے فرش پر رکھے سجدہ ہو گیا, اپنی پیشانی موزیک کے فرش پر رکھے آپ کا سجدہ ہو گیا. اور اسی سلسلے میں ایک بات اور, کاغذ, کاغذ کا مسئلہ تو بہت عام ہے, ہر ایک سمجھ گیا کہ کاغذ پر سجدہ صحیح, مگر ایک مسئلہ اور ہے, کاغذ پر سجدہ جائز ہے چاہے کاغذ کسی بھی رنگ کا ہو. یہ ضروری نہیں کہ سفید کاغذ, نیلا پیلا کالا لال سفید جس رنگ کا بھی کاغذ ہو اس کے اوپر سجدہ بالکل جائز ہے, بس شرط یہ ہے کہ لکھا ہوا نہ ہو. اگر لکھا ہوا ہے تو کسی کونے میں سجدہ کر لے جہاں پر کوئی تحریر موجود نہیں. اچھا ایک بات اور آپ میں بتا دوں, یہ مسئلہ تو آپ نے بار بار سنا کہ پتے پر سجدہ جائز ہی تو ہر آدمی جانتا ہے, مگر پتے کے سلسلے میں ایک چیز میں بیان کر دوں, یہ غلط فہمی کچھ مقامات پر میرے آنکھوں کے سامنے واقع ہو گئی اس لیے میں بتا دوں. پتوں پر سجدہ جائز ہے اس لیے کہ وہ زمین سے اگتے ہیں, نہ کھائے جاتے ہیں نہ پہنے جاتے ہیں. مگر آپ ذہن میں رکھیے کہ کون سے پتے جو زمین سے اگے نہ کھانے میں آئے, جیسے پان پر سجدہ صحیح نہیں, پالک پر سجدہ صحیح نہیں, اور نہ کھانے میں آئے نہ پہننے میں آئے. تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ شرط یہ ہے کہ زمین سے اگے. کچھ ایسے پودے ہیں جو پانی کی سطح پر پیدا ہوتے ہیں, کمل کا پھول ہے یا اس قسم کے پتے, تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جھیل وغیرہ کے کنارے گئے نماز پڑھنے کے لیے, وہی پتا اٹھایا اور نماز پڑھ, اس پتے پر نماز جائز نہیں. وہ پتا جو زمین سے اگتا ہے اس پر نماز صحیح, وہ پتا جو پانی کی سطح پر اگتا ہے اس کے اوپر نماز صحیح نہیں. نماز کی اولین شرط ہے کہ سجدہ اسی چیز پر ہوگا جس کا زمین سے کوئی تعلق ہو. اگر پانی پر اگنے والا پتا ہے تو اس کے اوپر نماز صحیح نہیں, اگرچہ وہ پتا ہے لیکن اس پر سجدہ کیا تو نماز غلط ہو جائے گی. سجدے کے مسئلے مکمل ہونے کے ساتھ یہ گفتگو مکمل ہو گئی. تو سوالات ہیں میرے پاس لیکن آج اتنا وقت نہیں ہے, اب آئندہ تقریر میں بینک کے باقی مسئلے مکمل کیے جائیں گے تاکہ یہ موضوع بھی مکمل ہو, پھر کچھ وضو اور غسل کے اہم مسئلے بیان کرنے کا ارادہ. تقریر کے اختتام پر حسب روایت اور حصول ثواب کی خاطر ایک مرتبہ درود بھیج دے محمد والے محمد.